Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. سورة قلم کی ان آیتوں پر بیان چل رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ سورت ختم ہو جائے گی. قلم کی قسم اللہ نے اٹھائی اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلم اور اس کی تحریریں اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں. اس پر میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قلم کیسے گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، آپ سچے نبی ہیں. ایک چھوٹی سی اور بات میں کرتا ہوں، کل میرا سیرت پر کہیں بیان تھا تو اللہ نے کچھ باتیں ذہن میں ڈالی تو وہ بڑے کچھ علمی نکات تھے جو اللہ نے دماغ میں ڈالے. میں نے کہا وہ بھی مارکیٹ میں، کیونکہ کل وہ بیان ریکارڈ نہیں تھا، جو ریکارڈڈ بیان نہیں ہوتا پھر وہ مارکیٹ میں آتا نہیں، تو اچھی بات تھی. میں نے کہا اللہ نے دماغ میں ایک علمی نکتے کی بات ڈالی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے کہ اسلام میں دو ہے نا، دو چیزیں بنیادی ہیں جو اسلام کا انٹروڈکشن ہے، ایک قرآن ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان دو کو آپ نکال دو تو اسلام ختم. ہاں، جو اللہ کے منکر ہیں ان کے لیے پھر اللہ کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کو ثابت کرنا بہت آسان ہے، تبھی اللہ کو ماننے والے دنیا میں زیادہ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اسلام کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کو مانتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ ان کے دلائل ایسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی بھی اس سے سمجھدار آدمی متاثر نہیں ہوتا. کل میرا بیان تھا نا کے ایس بی ایل یونیورسٹی میں، تو ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، یہ بھی بڑا پرانا سوال ہے، کسے جیسے اسلام پر چند اعتراضات ہیں نا غیر مسلموں کے، وہ گھما گھما کے 1400 سال سے وہی گھمائے جا رہے ہیں. وہ بھائی کوئی نیا ایک اعتراض کرو تو ہمیں جواب میں بھی مزہ آئے. وہی باندیوں والا مسئلہ اٹھا لیں گے، چار شادیاں اٹھا لیں گے، اور نبی نے اتنی عمر میں اتنی عمر کی خاتون سے شادی کیوں کی، یہ تین چار ہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اہم بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی حق کو پہچاننا چاہتا ہو نا تو اس کے لیے پہچان بہت آسان ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ہر سوال کا جواب ملے پھر مشکل ہے. حق کو پہچاننے کے لیے حق پر اٹھائے جانے والے ہر اعتراض کا جواب ضروری نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ ثابت کر دیں کہ یہ حق ہے تو اس پہ اشکالات ہوتے ہیں، بھائی اس اشکال کا کیا جواب ہے، اس اشکال کا کیا، تو ہر اشکال کا جواب دینا بھی بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، اور اگر جواب دیا جائے تو سامنے والے کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن حق کو پہچاننا بہت آسان ہے. کیسے؟ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس. پہچاننے کا طریقہ دو اور دو چار کی طرح ہے. وہ چھنی سے چھان لیں گے نا آپ، جو رہ جائے گا اوپر اوپر وہ کیا ہوگا؟ وہ حق ہوگا. ٹھیک ہے نا، چھنیوں سے چھانا کریں. تبھی دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، پاک ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا. فرقان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نہیں، فرق کرنے والی کو نہیں، فرق کرنے والے کو فارق کہتے ہیں، فرق کرنے والا، حق اور باطل کو جدا کرنے والا، یہ فارق ہے. فرقان ہے سپرلیٹیو ڈگری، حق اور باطل کو ایسے جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یعنی قرآن کہتا ہے کہ میں حق اور باطل کو ایسا ڈیفائن کرتا ہوں کہ ہڑو بچو ہو جاتا ہے ہماری زبان میں. اب میرے جو اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا، کسی اور جلسے میں جا کے میں خطاب کروں تو مجھے گھر گھر دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہیں یار. میں کل اتنا کنفیوز تھا نا بیان میں، میں نے کہا پولیس کو بلاؤں تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ نعرہ لگانا ہے. میں پولیس کی بات کر رہا ہوں، وہ کہنے کہ نعرہ تکبیر لگانا ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے یہ کیا ہو رہا ہے. تو جو اپنے ممبر پہ بیٹھ کے بات کا مزہ ہے نا، وہ کہیں اور وہ مزہ نہیں آتا. یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ لگام ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا، اور سننے والے بھی سمجھتے ہیں. تو فرقان اور فارق میں فرق یہ ہے، فارق کہتے ہیں حق اور باطل کو الگ کرنے والا. تو الگ کرنا تو ٹھیک ہے بھائی، یہ حق ہے یہ باطل ہے. اور فرقان یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، حق اور باطل کو ایسے کھول کھول کے جدا کر دیا کہ اب کوئی کسی قسم کی کنفیوژن باقی نہیں رہی ہے. جیسے چنے کی دال مکس ہو جائے مسور کی دال میں، ہے بھائی. اب ایک آدمی کو پتہ نہیں چل رہا اس میں چنے کی دال کون سی ہے مسور کی کون سی ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو چنے کی دال دکھائیں، بھائی یہ جس قسم کے دانے ہیں نا یہ چنے کی دال کے ہیں، اور یہ جو پتلی والی ہے لال کلر کی یہ مسور کی دال ہے. تو اب اس میں خود ہی دیکھ لو چنے کی کون سی ہے اور مسور کی، تو پتہ تو چل جائے گا اس کو. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک دانہ لے کے چنے کا ادھر کر دیا اور مسور کا ادھر کر دیا، سب الگ کر کے بولا یہ چنے کی دال ہے اور یہ مسور کی دال. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہٹو بچو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میں الفرقان ہوں، بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے حق کو ایسا بیان کرتا ہوں کہ آپ مجھے پڑھنے کے بعد کسی یہ کنفیوژن باقی رہنے کا تصور ہی ختم کر دیا میں نے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لیکن پھر بھی اتنے لوگ کافر ہیں قرآن پڑھنے کے باوجود، وہ کیوں ہیں؟ وہ ایک ٹیکنیکل فالٹ کرتے ہیں. وہ فالٹ یہ ہے کہ وہ ہر اعتراض کا جواب تلاش کرتے ہیں، اور دنیا میں کسی پر اٹھنے والے ہر اعتراض کا جواب ہر ایک کی نہ سمجھ میں آنا ضروری ہے، اور نہ ہر آدمی میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس جواب کو صحیح طرح سے ڈیفائن کر سکے. بعض اوقات جواب ہوتا ہے لیکن وہ بولنا ہی نہیں، وہ دینا ہی نہیں آ رہا ہوتا انسان کو. تو یہ طریقہ حق کو پہچاننے کا ہے ہی نہیں. حق کو پہچاننے کا طریقہ یہ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی یہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح بتا دو کیا ہے، میں ہم اس کو فالو کریں گے، بشرطے کہ اس پر یہ اعتراضات نہ ہوتے ہوں. آپ دیکھیں گے اس پر اس سے زیادہ اعتراضات ہو رہے ہوں گے، تو بھائی پھر یہی ٹھیک ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں. دیکھو کچھ دن پہلے میرے پاس کچھ لوگ آئے جو روافظ سے ان کا تعلق، شیعہ حضرات تھے، اشکالات تھے کہ بھائی ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں نہیں ہیں، حضرت فاطمہ کی وراثت، وہی جو ان کے مخصوص مسائل ہیں، وہ حضرت عمر نے ظلم کیا وغیرہ 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 وغیرہ. تو مجھے کہنے لگے کہ اس کا جواب دیں. میں نے کہا آپ ان سوالات کا جواب تو میں انشاءاللہ دوں گا، لیکن ایک میرا سوال ہے، ان کا جواب کیوں چاہتے ہو آپ؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا مسلک ٹھیک ہے میرا مسلک غلط ہے، یہی نا؟ تو وہ تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ اگر سنی مسلک پہ یہ پانچ چھ اعتراضات ہیں تو آپ کے مسلک پہ 5,000 اعتراضات ہیں مجھے.
تو میں اپنا مسلک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ آپ کے مسلک کے 5000 اعتراضات کے جوابات مجھے مل جائیں. نہیں یاری بات. اور اگر آپ کا بھی غلط ہے میرا بھی غلط ہے تو پھر کوئی تیسرا مسلک ایسا بتا دیں جس پہ کوئی اعتراض نہ ہوتا ہو تو پھر میں اس کو فالو کر لوں گا. جب تک ایسا نہیں ملتا تو فی الحال جو ابا دادا سے مجھے دین ملا ہے اسی پہ چلنے تھے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس آتا ہے, کوئی عیسائی آتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی اسلام میں باندیوں کا تصور ہے, یہ کیا ہے باندیاں, زوجہ پہ اگرچہ مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے مگر ہے تو نا, اور اسلام میں بہن کی وراثت آدھی ہے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو ان کے اعتراضات ہیں. تو بھائی کیا کروں اگر یہ اعتراضات ہو رہے ہیں تو کیا کروں بھائی, اسلام چھوڑ دو یہی ہے نا, چھوڑ کے کیا کہہ رہے ہیں عیسائی بن جاؤ. کہ بھائی عیسائیت پر تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو آدھی وراثت ہے, عیسائیت میں ہے کتنی آپ کو یہی نہیں پتا. بھائی عورت کو آدھی ملتی ہے, عیسائیت میں کتنی ملتی ہے آپ کو تو پتا, گائیڈنس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس گائیڈنس ہے لہذا اس گائیڈنس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح ہے یا غلط ہے دو رائے ہو سکتی ہیں. آپ کے پاس طرح سے گائیڈنس ہے ہی نہیں تو فالو کس کو کریں گے. یہ میری آواز دوبارہ گھوم گھوم کے کیوں آ رہی ہے, ایکو بھی کو تو نہیں کیا ہوا, ایکو ختم کریں بھائی. تو سرے سے گائیڈنس ہی نہیں ہے. جو عیسائی امریکہ میں رہتا ہے وہ امریکہ کے قانون کو فالو کرتا ہے, جو آسٹریلیا میں رہتا ہے وہ آسٹریلیا کے قانون کو فالو کرتا ہے, جو برازیل میں رہے گا وہ برازیل کے قانون کو فالو کرے گا, جو اٹلی میں رہے گا وہ اٹلی کے. عیسائیت کے قانون کو فالو کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. دو چار چیزیں رہ گئی ہیں. تبھی میں کہتا ہوں کہ مفتی صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں, دنیا کے کسی مذہب میں مفتی نہیں ملیں گے آپ کو. ہندوؤں میں مفتی نہیں ہوتے, روحانی پیشوا ہوتے ہیں, دم درود والے, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. عیسائیوں میں پادری ہوتے ہیں, وہ بھی جن چڑیل بھوت بھگانے والے یا اس طرح کے کچھ دعائیں دینے والے اور وہ جو بھی کچھ کرتے ہیں. بہرحال یہودیوں میں بھی ایسا ہی ہے, سکھوں میں بھی ایسا ہی ہے. مفتی کا مطلب ضروری نہیں کہ یہ لفظ ہو, اس مفتی کا جو مفہوم ہے نا اس مفہوم کے لوگ بھی ان کی مارکیٹ میں شارٹ ہیں, ہے ہی نہیں. مسائل بتانے والے صرف اسلام میں ملیں گے آپ کو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ہر ہر چیز میں اسلام کا ایک آلٹرنیٹ ہے, متبادل ہے. بھائی بتاتے ہیں نا یہ سیکولرزم یہ کہتا ہے, سوشلزم یہ کہتا ہے, تو اسلام کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, اس کے ہر چیز کے مقابلے میں کس, دیکھو بینکنگ میں سودی ہے تو مقابلے میں اسلامک بھی آ گئی نا, انشورنس میں ایک غیر اسلامی ایک اس کے مقابلے میں علماء نے دوسری پیش کی, اگرچہ اس پہ کچھ اشکالات ہیں لیکن آلٹرنیٹ پیش کیا تو جا سکتا ہے نا. تجارت ایک غیر اسلامی ہے اس کے مقابلے میں اسلامی بھی ہے. ہر ہر چیز, لباس غیر اسلامی بھی ہوتا ہے اسلامی بھی ہوتا ہے, آپ کا حلیہ غیر اسلامی بھی ہوتا ہے اور اسلامی بھی ہوتا ہے, ہر ہر چیز میں. تبھی تو صفائی ایک اسلامی بھی ہے غیر اسلامی بھی ہے. اسلامی صفائی یہ کہ سب سے پہلے اندر سے صاف ہونا ہے آپ نے, گلی محلہ بعد میں. غیر مسلموں کی صفائی میں باہر کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, باہر کو زیادہ فوکس. کھا کیا رہے ہو اس سے بحث نہیں ہے, کچھ بھی کھا سکتے ہو. یہاں ہے کلو مینت تو یہ بات, پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں, سب سے پہلے اندر کا انٹیریئر جو ہے نا وہ صاف کرنا ہے. تو بہت ہر ہر چیز میں ہر ہر چیز. تو بھائی سرے سے جب گائیڈنس ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو اشکالات تو اسی کے پر اٹھتے ہیں جس کے پاس کوئی قانون تو ہونا. آپ تو ہمیں اسلام پر اعتراضات کر کے ہمیں ایسی چیز کی طرف لے کر آ رہے ہو جس پر اس سے بڑے بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں, تو ہمیں کوئی دکھا. تو اب حق کو پہچاننا آسان ہے, یا تو سرے سے مذہب ہی چھوڑ دو کہ بھائی سارے مذہبوں پہ کچھ نہ کچھ اعتراضات ہوتے ہیں لہذا مذہب لیس زندگی گزاروں گا میں. یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کسی کو, سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی یہ ہو سکتا ہے عیسائیت پہ بھی اعتراض ہوتا ہے, یہودیت پہ بھی ہوتے ہیں, سکھوں پہ بھی ہوتے ہیں, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں. وہ اتنے سارے بتوں کی اپنا خود 50 روپے والا بت بھی مارکیٹ میں, بھگوان ہول سیل کے ریٹ الگ ہیں بھگوان کے, اور ریٹیل پہ ریٹ الگ چل رہے ہیں. بھگیا کیا تھا بھگوان ہے بھائی. تو ایسا ہی ہوتا ہے. تھائی لینڈ کی مارکیٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ہول سیل حساب سے بھگوان بیٹھے ہوئے تھے. حقیقت ہے تو وہ ہول سیل مارکیٹ ہے بھائی. وہاں چار بھگوان پہ ایک فری ملے گا آپ کو. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے. وہ بھگوان ہے بھائی تو ان کا مذہب ہے یہ. تو اب بعض ہندو کہتے ہیں آپ ہمارے بھگوان کا مذاق اڑو. بھی مذاق نہیں اڑا رہا. آپ چار پہ ایک فری نہ کرو. اب بولو پانچوں کے پیسے دیں گے تو آپ کو بھگوان ملے گا, ورنہ یہ تو آپ خود مذاق اڑوا رہے ہو نا. آپ ہول سیل کی دکانوں پہ جاؤ بھائی, یہ چار پہ ایک فری کیوں بھائی, یہ کیا حساب ہے؟ یہ بھگوان ہے, یہ فری نہیں ہونا چاہیے. تو ہر مذہب پہ اعتراضات ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ کہتے ہو بھائی نہیں جواب مل رہا, تو پھر بالکل مذہب لیس ہو جانا چاہیے. لیکن اس طرز زندگی پر اتنے بڑے بڑے اعتراضات ہوں گے کہ وہ مذہب پہ ہونے والے اعتراضات سے کئی گنا زیادہ ہوں گے. یعنی اس پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہوگا کہ ایک حکومت ہے پاکستان, جب ایک حکومت ہے تو اس کا تو لا ہے, یو ایس اے کا بھی لا ہے, یو کے کا بھی لا ہے, چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بھی قانون ہوتے ہیں. قانون کے بغیر دنیا میں ایک بالش بھی کوئی نہیں چلتا. تو یہ کیا بات ہے, اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اپنے بندوں کی کوئی گائیڈنس نہیں ہے, کوئی ہدایت نہیں ہے, ایسے ہی بنا کے بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیا, کچھ بھی کرتے رہو مجھے کوئی غرض نہیں ہے. یہ بہت بڑا اعتراض ہے جس کو قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, ہم کھیل کود اور تماشا کرنے والے نہیں تھے کہ ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیں. اور پھر اگر آپ بالکل یعنی مذہب سے اپنے لبادہ ختم کر دیں نا, تو آپ کے پاس کسی چیز کو صحیح یا غلط کہنے کا کوئی معیار, کوئی کرائٹیریا بچے گا ہی نہیں. آپ کسی چیز پہ لوگ جمع کر کے کسی کو لا ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پھر اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں, یہ معیار لوگوں کے پاس ہوگا ہی نہیں. یہ جو ابھی لوگ اچھا برا کر رہے ہیں نا, یہ فرض کی بھی ہیں کچھ چیزیں انہوں نے, ورنہ دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے. مثال کے طور پر سب کا اس پر اتفاق ہے کہ طاقتور کمزور پہ ظلم کرے, زیادتی کرے تو یہ برا ہے, لیکن دلائل سے اس کو بھی اچھا ثابت کیا جا سکتا ہے. بھائی شیر جنگل کا بادشاہ طاقتور ہے نا, تو اپنی طاقت کی وجہ سے وہ ہرن کو کھا جاتا ہے. تو کوئی استدلال کر سکتا ہے کہ نیچر کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی کے پاس قوت ہے تو اپنی قوت کو اپنے مفاد میں استعمال کر سکتا ہے. جانوروں سے سیکھو تو انسان پہ یہ اپلائی کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سی چیزیں ہم جانوروں سے سیکھتے ہیں. جب 99% میڈیسن جانوروں کو دیکھ کے ایجاد کی گئی ہیں, تو تھوڑا بہت لائف اسٹائل بھی ان سے لے لیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ دلائل پہ یہ بھی اس کو بھی, اور جتنے بھی دنیا میں ظالم جابر لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ اپنے ظلم کو ظلم نہیں کہتے, وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس طاقت ہے نا, اللہ کا دیا ہے یا خود سے ہمارے پاس ہے, ایک وسائل ہے تو ہم طاقتور کے, ہمیں جینے کا حق ہے. وہ غلام بنا کے رکھنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جب فطرت نے ہم پر ایک احسان کیا ہے تو ہم اگر کسی پر ظلم زیادتی کریں تو کوئی عرض نہیں ہے. تو دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی ایک ایسا معیار ہے ہی نہیں جس سے آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. ابھی دیکھو دنیا کا سب سے بڑا ایشو دہشت گردی ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان اس پر متفق ہیں کہ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اتنی بڑی برائی ہے, لیکن دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ اب تک کوئی اس سے متفق نہیں ہو سکے. آئیں, آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ چور جو ہے نا, چور, یہ چوری بہت بڑا جرم ہے, لہذا ساری دنیا چوروں کے خلاف مل کے جہاد کرے گی اور ان کو سخت ترین سزائیں دے گی. اب کسی نے پوچھا بھائی جب جہاد شروع کیا ساری پولیس الرٹ ہو گئی, کہاں کہاں پکڑنا ہے, چور کون ہے, تو اب اس پہ اتفاق ہی نہیں ہو رہا, چور کسے کہتے ہیں؟ تو ایسے قانون کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ بھی ہر شخص اپنے مفاد میں استعمال کرے گا. علاقے کا کونسلر اپنے سالے کو پکڑ کے لے آئے گا, یہ چور ہے, کونسلر ہے تو طاقت زیادہ ہے, دشمنی بھائی یہ سالہ ہے, بھائی چور ہے. تو بھائی چوری کی تو ڈیفینیشن, بھائی چوری کی ڈیفینیشن میں یہ بھی آتا ہے, ہر آدمی اپنی طرف سے ڈیفینیشن بنا بنا کے جس کو چاہے پکڑنا ہو پکڑ گئے. ہر ملک اپنا مفاد دیکھ رہا ہے دہشت گردی کی. جس کا مفاد نہیں ہوتا وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے, یعنی وہ دہشت گرد جس کو سامنے والا دہشت گرد کر رہا ہے. تو یہ تبھی دنیا میں انصاف نہیں ہے. تو اتنے بڑا جرم جس کو ساری دنیا جرم مانتی ہے اسی کو بھی ابھی تک ڈیفائن نہیں کر پا رہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہے کیا. تو باقی تو اس سے چھوٹے درجے کے جرائم ہیں. تو یہ مجبوری ہے, انسان کی مجبوری ہے کہ اس کو ایسی ذات چاہیے جو انسان سے اوپر کی ہو, جس پہ سب متفق ہوں. جو متفق نہ ہو وہ مجرم کہلائے. تبھی اسلام کی نظر میں جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا وہ مجرم ہے, جو مانتا ہے وہ مجرم نہیں ہے, وہ وفادار ہے. پھر دوسرا جرم یہ کہ مانے مگر فالو نہ کرے, وہ دوسرے درجے میں جرم ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو بھائی اگر اسلام پہ کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور بالفرض اس کے جوابات ہمیں نہیں آتے تو ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ہم کہیں گے بھائی ان کے جوابات اگر نہیں آ رہے تو ہماری عقل کی کمی ہے. ہر چیز اللہ نے ہر آدمی کو اتنی سمجھ نہیں دی کہ ہر چیز اس کی سمجھ میں آ جائے, ورنہ ہر چیز پہ 10 اعتراضات اٹھتے ہیں. آپ کے والد صاحب نے آپ سے کہا کہ بیٹا میری اطاعت کیا کرو, آپ اس پہ بھی اشکال آتے ہیں. کیوں ابا؟ آپ اشکال کر سکتے ہیں. اگر آپ حق کے متلاشی نہیں ہو نا, آپ کو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا. کیوں ابا آپ کی اطاعت کیوں کروں؟ بھائی اس لیے کہ میں تمہارا باپ ہوں. تو ابا اس کی کیا دلیل ہے کہ کوئی کسی کا باپ ہو تو بیٹے پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کریں؟ بیٹا اس کی دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو چاہیے باپ کی اطاعت کرے. ابا ساری دنیا تو شراب بھی پی رہی ہے بھائی, ساری دنیا میں تو امریکہ والے بھی ہیں, یو ایس اے والے بھی ہیں, یو کے والے بھی ہیں, اور یورپ تو زیادہ تر لوگ تو ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں. جن سے آپ پنکھا لیتے ہو, جن سے ایئر کنڈیشن لیا, جن سے موبائل لیا, جن کی میڈیسن سے اپنے شوگر کا علاج کروا رہے ہیں ابا, تو وہ تو یہ کہتے ہیں. چلو ابا نے سارے اشکالات کے جواب دے دیے نا, بیٹا اگر ڈھیٹ ہوگا آخر میں آ کے کہے گا ابا پہلے یہ تو ثابت کرو کہ آپ میرے ابا بھی ہو. تو ہٹ دھرم اور ضدی آدمی ان بحثوں سے متاثر ہوگا, وہ کہے گا ابا کو لاجواب کر دیا. لیکن اللہ جو ہے نا, اللہ اس کو پتا ہے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. اللہ کو پتا ہے. تبھی قرآن میں کیا آتا ہے, ابھی سورہ قلم جو ہم پڑھ رہے ہیں نا آگے آ رہا ہے, فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اے نبی ہم نے بتا دیا, ثابت کر دیا کہ قلم گواہ ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں, سچے نبی ہیں. لیکن فَسَتُبْصِرُ عَنْ قَرِيب, آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے. وَيُبْصِرُونَ, اور ان کو بھی پتا چل جائے گا. ابھی تو ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے, اب دلائل میں کوئی غور کرے گا تو یہاں تک پہنچے گا, نہیں غور کرے گا یا غلط غور کرے گا وہ اب بھی آپ کو دیوانہ اور مجنون ہی کہے گا, اور قیامت تک کہتے رہیں گے لوگ. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے, پتہ چل جائے گا کون غلطی پر تھا اور کون صحیح رہا. وہ سزا جب ملے گی تو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے دنیا میں حق اور باطل کی ہمیشہ لڑائی رہی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی. بڑے بڑے ذہین لوگ باطل کے راستے پر بھی چلیں گے اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہی نہیں. ان کو ہر اشکال کا جواب چاہیے, لیکن وہ اس اشکال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے جس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, اس پر بیسیوں اشکالات ہو رہے ہوتے ہیں جن کو وہ ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان اشکالات کو وہ ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ کل وہ اشکال کیا نا, میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ کیس بل یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے اشکال کیا کہ یہ جو مخلوق ہے کائنات, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے بنایا, خود سے نہیں بن سکتی. تو اللہ کے بارے میں بھی تو اشکال ہوتا ہے کہ کسی نے, وہ خود سے کیسے ہمیشہ سے. اب دیکھو اللہ کے بارے میں ان کا مقصد تو اعتراض نہیں تھا, وہ تو ایک اپنی کنفیوژن دور کرنا چاہتے تھے. لیکن جو ایتھیسٹ ہیں نا, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, وہ بھی یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جو اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے, اس اشکال کو تو لفٹ کرا رہے ہیں, لیکن کائنات کو انہوں نے ہمیشہ سے فرض کر لیا, اس اشکال کو کھاتے میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. یا یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے, اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے اگر عقل کی بات کر رہے ہو تو یہ کیسی عقل کی بات ہے کہ ایک بے عقلی سے بچنے کے لیے اس سے بڑی بے عقلی کی بات کر لی آپ نے. بھائی اگر اللہ ہمیشہ سے نہیں مانتے اللہ کو کہ وہ خود سے ہمیشہ سے ہے، تو پھر یا تو یہ کائنات ہمیشہ سے ہوگی یا یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے. کائنات کا ہمیشہ سے ماننا یا کائنات کا خود سے ماننا اس لیے غلط ہے کہ اس کائنات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. جس چیز کو ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، جس کو جانتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ ہمیشہ سے کیسے، ہم کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں بھائی وہ ذات ہے کیسی. جس کائنات کو جانتے ہیں نا، جس کی ایک جس کے بارے میں یہ پتا ہے کہ اس کائنات میں جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی چینجر نہ ہو، کوئی چینج کرنے والا نہ ہو، تو وجود میں کیسے آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، یہ بنا ہوا ہے نا، اب یہ رکی ہوئی حالت میں ہے، یہ حرکت میں آئے گا. اب کسی ایتھیس کے سامنے آپ یہ اشکال کریں، یہ دعویٰ کریں کہ یہ پنکھا جو رکا ہوا ہے یہ خود سے حرکت کرے گا، صرف میں یوں کر کے دیکھوں گا اس کو یہ حرکت کرے گا، وہ مانے گا؟ بول دے کیوں نہیں بھائی، کبھی بھی نہیں مانے گا. آپ کہیں اس پہ کرے گا یار، اس وہ کہے گا تو بھائی 1 کروڑ روپے بھی دے دینا مجھے، میں نہیں مانوں گا. یہ جب تک کوئی موومنٹ کے لیے کوئی سبب نہیں، ہوا چلے یا تو، یا آپ کی آنکھوں سے کوئی شوائیں نکل کے جا رہی ہیں اس کو گھمانے کے لیے، یا پیچھے سے بجلی آئے جو گھمائے، ورنہ یہ قیامت تک ایسے کا ایسے ہی رہے. اور پاکستان میں تو اس کا تجربہ ہے، جب بجلی جاتی ہے دیکھتے رہتے ہیں پنکھے کو حسرت سے، 6-6 گھنٹے گزر جاتے ہیں. کسی ایتھیس کو فون کرو، بولا یار یہ کیوں حرکت نہیں، خود سے حرکت تو کرنی چاہیے. وہ کہے گا بھائی کبھی بھی، جب تک کے ای ایس والوں کی غیرت نہیں جاگے گی یہ کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتے. اس کے لیے غیرت بھی ہونا ضروری ہے. غیرت اور بجلی یہ تمام چیزیں مل کے کیا کریں گی اس کو؟ غیرت سے بجلی پیدا ہوگی. حقیقت ہے نا، ہمارے ہاں بجلی صرف پانی سے پیدا نہیں ہوتی، غیرت بھی ہونی چاہیے اس کے لیے. وہ تو دوسرے ملک ہیں، وہ پانی تو ہے اللہ نے، وہ سب کچھ ہے، لیکن وہ غیرت نہیں ہے نا. سو رہے ہیں پڑے پہ بٹن دبا کے بھول گئے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ موومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حرکت دینے والا ہو. اس کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ خود سے ایک دن آئے گا پنکھے کو غیرت آئے گی اور وہ کہے گا کہ یہ ایسی والوں کو تھی حیا نہیں آ رہی، میں خود ہی گھوم لوں یار. نہیں ہو سکتا، کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائے یہ نہیں ہلے گا. 100 ڈارون پیدا ہو کے مر جائیں گے مگر یہ ہلنے کا نام نہیں لے گا. حقیقت بتا رہا ہوں. اب ایک بات بتاؤ کہ یہ پنکھا جو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو رہا جب تک کوئی چینج کرنے والا نہ ہو، یہ بن کے لٹک سکتا ہے اوپر؟ بتاؤ نا میرے بھائی، یہ بن کے لٹک نہیں سکتا. بننا زیادہ مشکل ہے بنسبت بننے کے بعد ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا، بننا تو اور زیادہ مشکل ہے. تو بن کیسے گیا؟ اور پنکھا خود نہیں بن سکتا تو مجھے بتاؤ پنکھے کا نظام زیادہ پیچیدہ یا انسان کا نظام؟ پنکھے کے مکینک زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا ایم بی بی ایس کیے ہوئے ڈاکٹر زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ بھائی پنکھے کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ پنکھے کا جو مکینک ہے نا، وہ تو 2 منٹ چند دن بیٹھو کسی مکینک کا بن جاؤ گے، لیکن جو انسان کی باڈی کو پڑھنے والا ڈاکٹر ہے 4 سال تو اس کو کتابی کیڑا بننا پڑتا ہے، پھر بہت پڑھتے پڑھتے بڑھاپے میں جا کے کچھ تھوڑا بہت اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ پھیپھڑے کہاں ہوتے ہیں، گردے کہاں ہوتے ہیں، اور وہ کیسے فلٹر کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو یہ اتنا آسان یہ خود سے بنا نہیں ہے. اور اس پنکھے کو ایجاد کرنے والا جس کو لوگ صبح شام سلوٹ کرتے ہیں، وہ سائنٹسٹ جس نے پنکھا ایجاد کیا ہوگا، اور لوگ کہتے ہیں وہ سائنٹسٹ کمبخت خود سے وجود میں آ گیا ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے، کہ جی کروڑوں سال میں کیوں ہوا تھا پھر اربوں سال میں. سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں نا جب اشکال کرتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو گیا، تو کہتے ہیں 1,22,385 میں ہوا یہ. وہ اتنا لمبا ڈسٹینس اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یار 1-2 سال میں، 10 سال 20 سال 48 سال 50 سال کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم 25 ارب سال کی بات کر رہے ہیں. اب آدمی کہتا ہے یار 25 ارب میں تو شاید کچھ ایسا ہو گیا ہو. او بھائی 25 ارب کیا، 25 ارب کو 25 ارب دفعہ 25 ارب سے ضرب دیں پھر بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کائنات کو بھائی موومنٹ. اگر کوئی کہے یہ پنکھے کا جب تک کوئی ہلانے والا نہ ہو تو 25 ارب سال میں یہ گھومے گا، وہ کہے گا 25 ارب سال میں بھی نہیں گھومے گا یہ. جب تک کوئی گھمانے والا نہ ہو. تو اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے ہم واقف ہیں. ہمیں پتا ہے بھائی جب تک یہ ہلاؤ نہیں تو ہلتی نہیں ہے, تو بنائے بغیر بن کیسے گئی؟ اور خدا کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے, وہ تو ہے ہی خیال نہیں ہوتا کہ یہ خود سے کیسے بن گئی. ہر باطل کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک اعتراض کر کے پتلی گلی سے نکل لے گا, لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ میں جو اعتراض کر کے جس راستے کی طرف جا رہا ہوں اس پہ 100 اس سے بیسوں گنا زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں. تو اعتراضات کے جواب دینا حق کو کی پہچان کے لیے ہر اعتراض کا جواب آنا ضروری نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ آپ حق کو چھوڑ کر جس راستے کی طرف جا رہے ہو اس کے بارے میں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے, وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بہت سے اعتراضات ایسے ہوتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا اس کا جواب, بہت سے اعتراضات ایسے. بالکل یہ مسئلہ صحابہ کی طرح ہے کہ بہت سے صحابہ کی لڑائیاں ہوئی نا آپس میں. اب قرآن ان کو جنتی بھی کہہ رہا ہے, قرآن رحما اوینہم بھی کہہ رہا ہے, پھر بھی لڑائی ہوئی. تو عقل مند کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ ہو گئی, ہمیں نہیں پتا, وجوہات ہوں گی. اور جو باطل لوگ ہیں وہ گھستے درمیان میں وہ اعتراضات کرتے ہیں, پھر جب وہ اعتراضات کرتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں ان میں تاویلات کرتے ہیں. ایک لا حاصل بحث میں جتنے بڑے بڑے علماء کابر گزر, ہونے کا بھائی ہمارا ذہن چھوٹا ان کا بڑا, ہمیں نہیں پتا, ہمیں ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہونا ضروری نہیں. ہو گئی جھگڑا ختم ہو گیا, اب ہم دوبارہ اس جھگڑے کو کیوں اچھالیں؟ تو زیادہ جو فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے نا برباد وہی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ وہ مثال دی جاتی ہے نا, بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. تو یہ ایک اعتراض سے نکل کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جس طرف جاتے ہیں وہ اس پہ درجنوں اعتراضات. تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا یہ باندیوں کے بارے میں, پہلے بھی جواب دے چکا ہوں لیکن کیونکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ اسلام نے باندیا بنانے کا جو حکم دیا اور ان سے ریلیشن بھی جائز ہے, یہ کیا ہے غلام باندیا؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, جنگ میں جب قید ہو کر آئے ہیں غیر مسلم, کسی کو جب بھی کوئی سجیشن دیا کرے نا تو اس کا آلٹرنیٹ پیش کیا کریں پہلے, کہ ہونا یہ چاہیے تھا مگر کیا یہ, ہونا یہ چاہیے تھا. ابھی ایک صاحب کہنے لگے گورنمنٹ نے جو اتنا ٹیکس لگایا ہوا ہے گاڑیوں پہ, 2 لاکھ کی گاڑی ہے 10 لاکھ کی بک رہی ہے, تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں گورنمنٹ میں بھی نہیں ہوں نہ مجھے کوئی ٹیکس کا, لیکن ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیکس ختم ہو جائے اور وہ 10 لاکھ کی گاڑی 2 لاکھ پہ آئے تو روڈ پہ پاؤں رکھنے کی جگہ کیا کہہ لوگی, اتنی گاڑیاں آ جائے گی, رکشے والے بھی رکشے بیچ بیچ کے لینڈ کروزر خریدیں گے, پھر رکشہ لینڈ کروزر میں آ جائے گا. حقیقت ہے ہم رکشے میں آ رہے ہیں, وہ 6 آدمیوں کی جگہ ایک آدمی آ رہا ہوگا اور وہ گاڑی 6 آدمیوں کی جگہ. میں نے کہا ممکن ہے اس لیے لگائے, مجھے پتا نہیں ہے وجہ کیا ہے, لیکن کوئی بھی سجیشن دینے سے پہلے تھوڑا سا انسان اس کا, بھائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکس نہ لگائے, ہاں یہ کر دے کہ اس سے گاڑیوں کا رش بھی کم ہو جائے گا, تو وہ کوئی ایسا حل تلاش کر کے لائیں, اور حل تلاش کرنے کے بعد پھر اس پہ اٹھنے والے اشکالات کے جوابات بھی ہوں, پھر آپ بات کریں. تو میں بھی کہوں گا بھائی ماشاءاللہ, ویسے تو میں بھی یہ بات کہتے رہتا ہوں یار 2 لاکھ کی گاڑی ہے 20 لاکھ کی, لیکن اس دفعہ میں نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی جو ہے نا کہ اگر یہ 2 لاکھ ہی کی ہو گئی تو روڈوں پہ تو ہمارے یہاں تو لوگ انڈا لینے بھی جائیں گے نا گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے, پیدل چلنے کا تو ویسے بھی ختم ہو رہا ہے نا, یعنی کسی کو واش روم بھی جانا ہوگا تو گاڑی میں بیٹھ کے جا, بلکہ گاڑی میں ہی بنوا لے گا واش روم. تو کوئی متبادل تو ہو نا کیا؟ ہاں میں باندیوں کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اسلام جب دنیا میں آیا تو غلام باندیوں کا تو پہلے سے رواج تھا, وہ اسلام نے نہیں لایا, وہ تو پہلے سے چل رہا تھا رواج. اب اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جب جہاد ہوا, لڑائی ہوئی, دشمن کے مرد بھی قبضے میں آئے, عورتیں بھی قبضے میں آئیں, اب آپ کے پاس کتنے آپشن ہیں, یا تو ان کو چھوڑ دو ایسے ہی, تو پھر پکڑا کیوں تھا جب چھوڑنا ہی تھا آپ نے؟ وہ جنگ اور لڑائی کا فائدہ کیا جب ان کو ایسے ہی چھوڑنا تھا آپ نے؟ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ کہ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دو جیسے ڈالا جاتا ہے. اور آپ صدیوں تک جیلوں کے حالات ذرا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, جاپان کے جیلوں میں کیا ظلم ہوتا تھا, یورپ کے جیلوں میں کیا ہوتا تھا قیدیوں کے ساتھ, کیونکہ وہ آپ کے کچھ لگتے تھوڑی ہیں جو آپ ان کو کھلاؤ گے خربوزے صبح شام. ایسے ایسے ان قیدیوں پہ یہ جو آج کل بڑی ویکسینیشن اور دوائیں ایجاد ہوئی ہیں نا جو ہم کھا رہے ہیں, ڈپریشن کا علاج ہو رہا ہے, یہ پہلے جنگی قیدیوں پہ تجربے کیے گئے ہیں اور انتہائی اذیت ناک موت سے ان کو دوچار کیا گیا ہے. بڑے بڑے جنگی قیدیوں پہ دنیا تجربے کرتی رہی ہے. ایسے تجربے ہوئے کہ یہ والی دوا سے انسان جاگتا ہے تو فلاں قیدی کو کھلا کے دیکھو کتنے دن تک جاگتا ہے. اس بیچارے کو ایک ہفتے جگایا, وہ دماغی توازن کھو گیا, وہ سر دیواروں سے مار رہا ہے, چیخا, وہ مر گیا. کوئی بات نہیں, مر گیا تو انداز ایک رپورٹ تیار ہو گئی کہ اس دوا کے سائڈ ایفیکٹ میں یہ کہ ایک ہفتہ اگر کھائی جائے تو بندہ مر جاتا ہے, نہ کوئی کیس بنے گا. یہ تجربے ہوئے قیدیوں کے اوپر, بہت اذیت ناک جو ہے نا مراحل سے جنگی قیدی گزرتے رہے ہیں. تو اسلام اگر قیدیوں کی یہ کہتا کہ جیلوں میں ڈال دو تو کیا پرسان حال ہوتا ان کا, کیا حالات ہوتے ان کے. تو اسلام نے کہا, درمیانی راستہ دیا کہ بھائی نہ قتل کرو ان کو, یا ایک راستہ یہ ہوتا کہ سب کو اڑا دو جان سے. تو قتل کرنے کا کیا فائدہ جب ایک قوم آپ کے قبضے میں آ گئی ہے, اس کا شر ختم ہو گیا, وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی ہے. بھائی لڑائی اس لیے تھی نا کہ ان کا شر ختم ہو جائے, شر ختم ہو گیا تو درمیانی, یا یہ کہ ان کو آزاد چھوڑ دو. تو آزاد جب ان کو چھوڑیں گے اس طریقے سے تو مغلوب قوم کو انسان کبھی بھی فطری طور پر اپنے جیسا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, نہ ان عورتوں کو دے گا نہ ان مردوں کو دے گا. درمیان کا راستہ کہ ان کا بھی فائدہ ہے اور جو مجاہدین ہیں ان کا بھی فائدہ, کہ یہ مجاہدین میں بانٹ دیے جائیں, بھئی یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, اب یہ تمہارا غلام ہے, اس کا سارا خرچہ تمہارے اوپر اور اس کے ذمہ تمہاری خدمت. یہ کانسیپٹ ہے غلام کا, یہ بہترین حل تھا جنگی قیدیوں کا اس زمانے میں. اور اسی میں جب باندیاں دی جائیں گی تو یہ عجیب بات ہے, ایک باندی کسی کے حوالے کر دی مگر اس کو ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ وہ اس کی لگتی کچھ بھی نہیں, اس سے معاشرے میں زنا پھیلے گا. تو اس کو حق دے دیا کہ بھائی جو زوجہ کے ساتھ ریلیشن ہے وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو, لیکن اس کا ساری زندگی نان نفقہ تمہارے ذمے, اس سے جو اولاد ہوئی وہ تم اس کے باپ ہو گئے, اور اس کو کوئی دوسرا آدمی ہاتھ, یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور ایسا حل ہے جو اسلام کو اس وقت اختیار کرنا چاہیے تھا تو پلیز آپ بتا دیں, تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ یار اسلام کی توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی. نہیں گئی تو اس کا مطلب یہ خدائی مذہب نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس. اور پھر اسلام نے ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا, بات بات پہ غلام آزاد کرنے کا حکم دیا, کیونکہ جب ایک غلام آپ کا غلام بن گیا, اب آپ اپنی مرضی سے جب اس کو آزاد کریں گے تو وہ ریاست کا باغی نہیں بنے گا, کیونکہ ریاست نے اس پر احسان کیا ہے, مولا نے اس پر احسان کیا ہے. جس باندی کی اولاد ہو جائے اس کو بیچا نہیں جا سکتا, کیونکہ اب وہ مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہی ہوگی. قسم کھا کے آپ نے توڑ دی, کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو. آپ سے ناحق کسی انسان کا قتل ہو گیا, کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو. زوجہ سے زہار کر لیا, کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو. تو بہت سارے مسلمانوں سے جو کوئی غلطیاں ہوں گی نا تو ان غلطیوں کی تلافی میں کیا کر دیا؟ غلام آزاد. اس طرح سے غلاموں کی آزادی شروع. تو اب یہ تو بتا رہے ہیں کہ اسلام میں غلاموں کا نظام ہے, یہ نہیں بتا رہے کہ غلامی تو ساری دنیا میں تھی اس وقت, اسلام میں غلاموں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ دوسرے قوموں سے ہزار گنا بہتر. نمبر دو, اسلام کے پاس اس وقت غلامی کے علاوہ جنگی قیدیوں کا کوئی آلٹرنیٹ تھا ہی نہیں. تیسری بات یہ کہ اسلام نے غلامی کو نہیں, غلامی کے آزاد کرنے کو پروموٹ کیا ہے. غلامی کے آزاد کرنے کا جو سسٹم اسلام نے بنایا تھا اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا وہ. تو یہ سارے اشکالات کھا جائیں گے, ٹھیک ہے نا, بس وہ ایک لے کے بیٹھے رہتے ہیں. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو میں جو عرض کر رہا تھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق کا جو کی تلاش ہے نا وہ بہت آسان ہے, اس اعتبار سے کہ آپ اس کو چھوڑ کر جا کہاں رہے ہو. آپ اس کو چھوڑ کر اگر جا کہیں اور رہے ہو اور اس پہ آپ کو کوئی اشکال نہیں ہو رہا, ویسے آپ بہت ذہین ہو کہ آپ نے پیچیدہ پیچیدہ کھود کریت کے آپ نے اشکالات نکال لیے, تو اس کی علامت ہے کہ آپ صرف اعتراض کرنے کے عادی ہیں, آپ حق کے متلاشی نہیں. یہ جتنے بھی ہیں مسلمانوں میں جو باطل فرقے ہیں نا ان میں بھی یہی ہے. مسلمانوں کے اندر بھی تو بہت سے فرقے بن گئے نا جو اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں باقی سارے جہنم میں جا رہے ہیں, ان کا بھی یہی ہے. وہ آپ پر اعتراضات کرتے رہیں گے, آپ جواب دیتے رہو گے, لیکن وہ آپ کو اپنے اوپر اعتراض کرنے کا موقع نہیں دیتے. تبھی ہم سامنے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کبھی ہیلو ہائے سامنے بیٹھ کے کرو انشاءاللہ, تو پھر ہم بتائیں گے. خیر تو میں وہ امام مہدی کے آنے سے پہلے مکمل بھی کرنی ہے نا سورت, کیا چل رہی تھی آیتیں؟ ما انت بنعمت ربی کا بمجنون. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام تجویز کیا گیا نا, عرب ایک ایسی جگہ تھی جہاں ایجوکیشن کے علاوہ سب کچھ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بیچارے بالکل جہالت میں پڑے ہوئے تھے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو آج عربوں کو کوئی جانتا دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں جانتا. بوادن غیر ذی زرع, قرآن کہہ رہے ایسی جگہ جس میں گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا. یہ تو پیٹرول اب دریافت ہوا ہے, ورنہ تو ہزاروں سال سے اس جگہ کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. وہ جگہ آباد بھی اس لیے ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پہ اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑنا پڑا, ورنہ وہ جگہ قیامت تک کبھی آبادی نہ ہوتی, کوئی رہنا ہی نہیں پسند کرتا وہاں پہ. اب آپ بتائیں, اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور آپ کا نام کیا لکھا جا رہا ہے, رکھا جا رہا ہے؟ محمد. میں یہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں نا, جو بھی مذہب کو فالو کرتا ہے. اختلاف آتا ہے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ قرآن کو بھی جھوٹا کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی کتاب نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں. ہم صرف قرآن کے نام کو دیکھ لیتے ہیں اور نبی کے نام کو دیکھ لیتے ہیں. ان دونوں ناموں کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نام ہے نا, یہ اتفاقی نام نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہے ان ناموں کی. دیکھیں قرآن مجید جب نازل ہوا, پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر, تو یہ بالکل ابتدائی نازل ہونے والا حصہ ہے. بھائی بچوں کی شور کی آواز آ رہی ہے, ان کو ذرا خاموش کرائیں. تو یہ بالکل ابتدا میں نازل ہوا ہے سورہ مزمل, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے, اس وقت چند دو چار لوگ ہوں گے جو سنتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس کو پڑھتے تھے, نہ کوئی پڑھنے والا اور نہ سننے والا. لیکن اس کتاب کا نام جو تجویز کیا گیا, ورتل القرآن ترتیلا, اس کتاب کو آپ پڑھیں آرام سے, اطمینان سے, تجوید کے ساتھ. اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ القرآن. ابھی عجیب نام ہے بھائی, قرآن کا مطلب بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے بھائی, وہی سپرلیٹیو ڈگری ہے, بہت زیادہ. تو جس نے کوئی غیر مسلم اس وقت سن لیتا, کہتے ہیں ایک آدھ بندہ پڑھ رہا ہے, دو چار وہ بھی چھپ چھپا کے سن رہے ہیں, اور نام کیا رکھ رہے ہو؟ تھوڑی بہت نہیں, بے پناہ پڑھی جانے والی کتاب کو آپ آرام آرام سے پڑھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ نام رکھا, یہ اس کی علامت تھی کہ یہ اس ذات نے نام تجویز کیا ہے جو عالم الغیب ہے, جسے پتا ہے کہ دنیا میں اتنا زیادہ اس امی پہ نازل ہونے والی کتاب کو پڑھا جائے گا کہ اس کتاب کا ہزارواں حصہ بھی کوئی کتاب, ہزارواں کیا لاکھواں حصہ بھی نہیں پہنچ سکتی. دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے قرآن, اس کا تو وہ, یعنی یہ تو جو کتابوں کے مقابلے ہوتے ہیں نا دنیا میں, کہ 30 لاکھ ایڈیشن چھایا ہوا, 25 لاکھ ایڈیشن چھایا ہوا, ان مقابلوں میں قرآن آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہر دفعہ ہر کتاب سے کئی گنا زیادہ چھپتی ہے. وہی پولیس کی بات کروں گا تو کوئی نعرہ نہ لگا دے نا, میں کل بیان میں کرتا پولیس بلاؤں گا, کہ نعرہ لگانا ہے کیا؟ تو اتنی زیادہ چھپ چھایا ہو رہی ہے نا. چند سال پہلے سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عائز القرنی, وہ عربوں کے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, یعنی وہاں مشہور ہیں کہ سعودی عرب کے مولانا طارق جمیل, ایسا ہی ہے نا مولوی صاحب. تو ان کی ایک کتاب 30 لاکھ ایڈیشن چھایا ہوا اس کا نا, 30 لاکھ چھپی ہے, تو وہ دنیا میں اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے. لیکن قرآن کے 30 لاکھ کی تعداد میں چھپتا ہے بھائی, یعنی یہ مقابلے کے لیے قرآن سے کوئی کتاب, کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. یعنی جب کتابوں کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں قرآن شامل نہیں کیا جاتا. اگر دنیا میں اس کا مقابلہ شروع ہو جائے کہ کون سی کتاب اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اس سال پڑھی گئی ہے، تو بھائی اس سال اگر یہ جیسے وہ ہوتا ہے نا مس ورلڈ، اس دنیا کی کون ہے حسینہ، اور مسٹر ورلڈ دنیا کا کون سب سے زیادہ ہینڈسم آدمی ہے اور دنیا کی کون سب سے زیادہ حسینہ، تو ہر سال چینج ہوتی ہے نا، وہ پتا وتا ہے سب کو، کیوں شرما رہے ہو یار؟ تو مس ورلڈ ہر سال چینج ہوتی ہے، میرا خیال ہے چینج ہوتی ہے، مجھے یقینی پتا نہیں ہے، یا وہی بھی پرانی والی بھی اگلے دوبارہ انتخابات میں جیت جاتی ہے، وہ بھی آپ کو نہیں پتا، اب جس کو پتا بھی ہے نا وہ یوں یوں کر رہا ہے کہتا کہ مجھے نا ہر سال چینج ہونا ضروری ہے، یا وہ پرانی والی اگلے اگر وہی سب سے حسین اگلے سال بھی نکلی، وہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ آ بھی سکتی ہے. چلو تو اب اگر قرآن کا مقابلہ کیا جائے کہ اس سال دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ قرآن. بھائی سن 2018 میں دنیا، پچھلے سال یعنی 2018 میں ورلڈ ریکارڈ کس کتاب نے قائم کیا جو سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ قرآن. بھائی 2017 میں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی گئی تھی؟ قرآن. 2016 میں کون سی پڑھی گئی تھی؟ قرآن. بھائی سن 1000 میں کون سی پڑھی گئی تھی؟ قرآن پڑھی. ہر سال بلا مقابلہ کون جیتے گا؟ قرآن جیتے گا. اور یہ نام اس وقت رکھا جا رہا ہے جب قرآن پڑھنے والے بھی چھپ کے پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی چھپ کے سن رہے ہیں. نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ قرآن. ہر سال بلا مقابلہ جیت رہی ہے. اچھا اگر کسی کتاب کا مقابلہ ہو جائے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب سنی گئی ہے، پڑھی نہیں سنی، کون سی کتاب گئی ہے، تو 2019 میں ورلڈ ریکارڈ کس کتاب نے قائم کیا ہے؟ قرآن نے. 2017 میں، اب آپ بتاؤ کوئی مس ورلڈ ایسی ہو جو پیدائش سے لے کے موت تک ہر سال مس ورلڈ ہی بنتی رہے، تو وہ پھر انسان نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ خدا نے کوئی خلائی مخلوق زمین پہ بھیجی ہے جو عام انسانوں سے ہٹ کر ہے، کہ کیا نہ اس کا حسن خراب ہو رہا ہے، نہ اس پہ کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل رہا ہے، ہے بھائی، نہ کوئی ڈسٹیمپر چینج کروانا پڑ رہا ہے، یہ کیسی مس ورلڈ ہے بھائی جو ہر دفعہ ہر سال وہی جیت رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی. اگر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پہ نازل ہو گیا. تو یاد رکھو انسانوں کی لکھی بھی جو کتابیں ہوتی ہیں کسی سال ہٹ جاتی ہیں، اگلے سال وہ گر جاتی ہیں، پھر کبھی موقع آتا ہے تو ہٹ چلی جاتی ہیں، پھر سیاسی حالات چینج ہوتے ہیں تو نیچے چلی جاتی ہیں. تو یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ یہ تغیرات ہمیشہ سے ہوئے ہوتے رہیں گے، لیکن قرآن جس کے لکھنے والے، یعنی جو غیر مسلم تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائٹر ہیں، جس کے لکھنے والے یونیورسٹی سے ایک لفظ نہیں پڑھا، کوئی ان کا استاد نہیں، وما تخطہ بیمینک، ہاتھ سے کبھی الف با تا کی لکیر نہ کھینچی ہو، وہ کیسے رائٹر ہیں یار؟ ان کی کتاب 2019 میں بھی ہٹ گئی، 2018 میں بھی، 2017 میں بھی، 16 میں بھی، 15 میں بھی، 14 میں بھی، وہ 1200-1300 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ہر سال بلا مقابلہ انعام جیتنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. اور اتنے ووٹوں سے جیتتی ہے کہ دوسرے کبھی اس کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. بھائی کوئی سیاستدان جیت گیا 100,000 ووٹوں سے، تو جو اپوزیشن میں ہوتا ہے کہہ رہے یار 100,000 بندہ کسی طرح کاٹنے کی کوشش کرو نا، 100,000 بندہ کسی طرح سے کاٹنے کی کوشش کرو، ادھر آ گئے تو چلو یار شاید دوبارہ ٹرائی مارتے ہیں وہ، بھائی یہ اس دفعہ 400,000 ووٹوں سے جیتے ہیں، تو بھی اپوزیشن کو ہوتا ہے یار 400,000 بھی کوئی کچھ کر لیں گے. لیکن قرآن جتنے ووٹوں سے ہر سال جیتتا ہے نا، دوسری کوئی کتاب بندے کاٹنے کی کوشش کرتی نہیں ہے کہ یار تھوڑا سا قرآن جتنی پڑھی گئی ہے تو فلاں کتاب تھوڑا سا کوئی میڈیا پہ پروپیگنڈا کرو، کچھ کرو تاکہ یہ والی کتاب آ جائے، نہیں آتی. ان کو پتا ہے بھائی یہ مقابلہ ایسا ہے، اس میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اگر میں یہ عرض کر رہا تھا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ سنی جانے والی کتابوں کے مقابلے ہوں، تو اس میں 2019 میں نمبر 1 قرآن، 2018 میں نمبر 1 قرآن، 2017 میں قرآن. اچھا اگر یہ مقابلہ ہو کہ کون سی کتاب ایسی ہے جس کو سب سے زیادہ ادب و احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور ادب و احترام فرض کر لیں کہ وہ ناپنے کا کوئی پیمانہ ہو، ہے بھائی، کہ ہر کتاب کا کچھ تھوڑا بہت ادب ہوتا ہے نا، کچھ کتابیں لیٹ کے پڑھی جاتی ہیں، کچھ جو ہے وہ واش روم میں بھی لوگ پڑھ دیتے ہیں، بیٹھ کے رکھی ہوئی ہوتے ہیں، اخبار رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں، واش روم میں لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں بھائی، ہیں؟ ہنسنے کی کیا ہو، حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کا سفر نہیں ہوا کبھی؟ ہوا ہے جی. تو گورے نا ٹائم نہیں ضائع کرتے، وہ کہتے ہیں ٹائم بچاؤ ٹائم. اب وہ واش روم میں کسی کو قبض ہے تو کہہ رہے ہیں اخبار پڑھو یار یہاں بیٹھ کے، ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ایسا ٹائم بچانا جس سے تہذیب کا بیڑا غرق ہو رہا ہو. یار یہ ٹائم ہمیں تو کوئی ایمرجنسی میں واش روم سے جتنا بھی پکار رہا ہوں جواب بھی نہیں دیتے نا اندر سے، کیا خیال ہے؟ اب بھائی چائے ابل رہی ہے، مثال کے طور پر جو ہے نا چولہے پہ دودھ رکھ کے بھول گئے آپ واش روم میں بیٹھ گئے، تو بھی انسان بیگم کو نہیں کہتا بیگم چولہا بند کر دو، کہہ رہا بھائی وہ ابل، عزت پہلے ہے. ایسا ہوتا ہے نا، وہ ابلنے دو یار اس کو. کچھ لوگ بھول بھی دیتے ہیں، کوئی فرض کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو اگر عزت کی بات آئے گی کہ کس کتاب کو سب سے زیادہ عزت کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تو باوضو پڑھی جاتی ہے کون سی کتاب؟ قرآن. کون سی کتاب ہے جسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر سب سے زیادہ سنا گیا ہے؟ 2019 میں بھی قرآن، 2018 میں بھی قرآن، اور رمضان میں اتنا پڑھا جاتا ہے، حرم میں دیکھو 500,000 لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے. اچھا کون سی کتاب ایسی ہے جسے سمجھ کے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے؟ وہ بھی قرآن. کون سی کتاب ایسی جن کو سمجھ بھی نہیں آتا پھر بھی انہوں نے پڑھا ہے؟ وہ بھی قرآن. یعنی جتنی جہتوں سے قرآن کا مقابلہ آپ کرواؤ گے ہر جہت میں قرآن، ورنہ ایک ہی آدمی ہر مقابلے کا ہیرو نہیں ہوتا. ابے بھائی یہ مسٹر ورلڈ میں ہینڈسم ہونے میں بھی سب سے اچھا ہے، یہ باڈی یعنی بلڈر ہونے میں بھی سب سے اچھا ہے، یہ ویٹ لفٹنگ میں بھی سب سے اچھا ہے، یہ فلم کے ہیرو ہونے کے لحاظ سے بھی سب سے اچھا ہے، اور جناب یہ قوم کی خدمت سب سے زیادہ کس نے کی اس کے لحاظ سے بھی یہ سب سے اچھا ہے. ہر آدمی ہر لحاظ سے تھوڑی ہوتا ہے. بلڈر ہوگا تو شکل سے بےچارہ مار کھا جائے گا. اکثر باڈی بلڈر جو ہے نا سارے ادھر ادھر کے کٹس نکال لیتے ہیں، چہرہ ان کے بےچاروں کا غائب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ سارے ادھر ادھر کے تو مسل پہ محنت کی، چہرے کے مسل سارے شارٹ، بالکل دیو جیسے ہوتے ہیں، عجیب سے. بھائی لڑوا لو ان کو، باقی آدمی کہتا ہے وہ دور ہی بیٹھا رہے بھائی تم ٹھیک ہے نا، اچھا نہیں لگ رہا ہمیں. کہتے ہیں نا لوگ بس آپ اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں، کٹ پٹ دکھا لیے پیسے مل گئے اب نکلو یہاں سے. تو ہر لحاظ سے ہر مقابلہ جیت رہا ہو. اچھا کون سی کتاب ایسی ہے جس نے لوگوں کی سب سے زیادہ تربیت کی ہو، کوالٹی کے اعتبار سے بھی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی؟ شراب ہم نہیں پیتے کیوں؟ قرآن کی وجہ سے نہیں پیتے. زنا نہیں کرتے کیوں؟ قرآن کی وجہ سے. بھائی سود نہیں کھاتے کیوں؟ اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کراتے کیوں بھائی؟ جیسے ہی کرائیں گے مولوی صاحب فوراً قرآن کہہ رہے ولا تقل لہما افن، اف مت کرو، تم ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا تم نے، ہے بھائی. تربیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مؤثر ترین کتاب کون سی ہے؟ دنیا میں کسی کتاب نے اتنی زیادہ کوالٹی کے اعتبار سے ایسی تربیت نہیں کی، اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اتنے زیادہ لوگوں کی تربیت، جتنے لوگوں کی ٹریننگ قرآن نے کی ہے، اتنے لوگوں کی ٹریننگ دنیا میں کسی کتاب نے نہ 2019 میں کی نہ 2018 میں کی نہ. لیکن اس کتاب کا رائٹر اگر ان کو معاذ اللہ رائٹر کہا جائے، وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. بھائی ایسا نہیں ہوتا، وہ پھر رائٹر وہ نہیں ہے، صحیح ہے نا، وہ ہے ہی نہیں، وہ پھر کوئی اور ہے. باقی بلاغت کی بات تو میں کر نہیں رہا، کیونکہ بلاغت سمجھ میں ہر ایک کی نہیں آتی. قرآن کا تو جو دعویٰ کیا نا قرآن نے، وہ دعویٰ قرآن نے یہ کیا ہے کہ اس جیسی بلیغ کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اس کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا کے لا سکتے. یہ دعویٰ عام آدمی کے سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ جو وہ اس عربی کو جاننا ضروری ہے اس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھی. لیکن جب قرآن نے یہ دعویٰ کیا تو عرب نے اس دعوے پر اعتراض نہیں کیا، حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرتے تھے. نبی نے منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کیا، عرب نے شور مچایا اس پہ، یہ کیا ہو رہا ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بھی اس جیسا قرآن لا سکتے ہیں، ہم بھی اس جیسی آیتیں لا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا نہیں لا سکتے بھائی. تو یہ والا اعتراض انہوں نے کیا ہی نہیں کہ قرآن نے یہ معاذ اللہ غلط کہا ہے. تو بلاغت کے اعتبار سے بھی اس جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. تو اب جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ نام اس کا اس وقت قرآن رکھا گیا جب پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور رکھا گیا جا رہا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. بالکل یہی اللہ نے معاملہ نبی کے ساتھ کیا ہے. نبی کا نام محمد رکھا گیا جبکہ اس سے پہلے کسی کا نام محمد دنیا میں نہیں تھا، اور محمد کا مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، ہے بھائی؟ تو عبد المطلب کے دل میں کس نے ڈالا کہ یہ عرب کی سرزمین میں، ریگستانوں میں، جہاں تاریخ کسی کو یاد رکھتی نہیں ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ 2019 میں اگر یہ مقابلہ ہو کہ اس دور، اس 2019 میں سب سے زیادہ تعریف کس کی گئی ہے، تو کس کا نمبر آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. 2018 میں سب سے زیادہ سیرت کے جلسے، سب سے زیادہ درود شریف، سب سے زیادہ محبت احترام کے ساتھ نام کس کا لیا گیا ہے، تو کیا نام آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. صرف درود ہی نہیں، سب سے زیادہ رحمت کی دعا کس کے لیے کی گئی ہے؟ کتنے لوگ نماز میں اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ ہر نمازی کے اللہم صلی، اور صلی علی محمد پیس بھی اپون ہم کا ترجمہ نہیں ہے. رحمت عربی میں الگ لفظ ہے، صلات الگ ہے. رحمت تو رحمت اللہ علیہ ہے نا، اللہ کی رحمت. تو صلات کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا دوسری زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہے، تبھی ہم اس کو پیس بھی اپون ہم کہہ دیتے ہیں، اور کبھی اردو میں بھی درود کہہ دیتے ہیں، لیکن درود وہ بنتا ہی نہیں ہے. صلات ایک مخصوص قسم کی رحمت ہے جو عام رحمت سے کئی گنا. دیکھو صلات اور رحمت پتہ ہے کیا فرق ہے؟ رحمت کہتے ہیں آپ کو کوئی بیمار شخص نظر آیا، آپ کو ایک دم رحم آئے گا اس کے اوپر، اور آپ اس پر احسان کی کوشش کرو گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا، رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. کیا مطلب؟ اگر ان میں کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ رہ گیا تھا، اللہ اس فالٹ کو، ایسا ہی ہے نا، اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہوئی تھی، رحمہ اللہ، اللہ ان کو. لیکن نبی کے لیے نہیں کہہ سکتے محمد رحمہ اللہ، نا 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 نا، کیونکہ رحمت میں اشارہ ہے کہ اس میں فالٹ ہو سکتا ہے. تو نبی کے لیے رحمت کا لفظ نہیں ہے کہ بھائی اب دعا بھی مانگنی ہے رحمت کی، کیونکہ بھائی اگر کسی میں فالٹ نہ بھی ہو تو اللہ کی رحمت تو اس پہ ہونی چاہیے نا. تو اللہ نے کہا ایسا لفظ استعمال ہی نہ کرو جس سے یہ وہم ہو کہ ان میں کوئی فالٹ ہے. اس کے لیے میں تمہیں الگ سے ایک لفظ دیتا ہوں، وہ صلات کا لفظ ہے، وہ استعمال کرنا، اس میں رحمت ہوگی، مگر وہ ایسی رحمت نہیں جس میں اشارہ ہو کہ ان میں کوئی فالٹ ہے. ایسی دعا کسی کے لیے، اتنے اس اسٹائل میں کسی کے لیے دعا کائنات میں کسی کے لیے نہیں ہوتی. پولیس کا کیس ہے بھائی، سیدھا سیدھا پولیس کا کیس ہے. سمجھانے کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تو بتاؤ دنیا میں کوئی شخص 2019 میں، اگر یہ ورلڈ ریکارڈ کہے گا، 2019 میں سب سے زیادہ دعا کس کے لیے ہوئی ہے، تو نام آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کون سا شخص ایسا ہے جس کے لیے صرف عام دعا نہیں بلکہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ دعا، صلات والی دعا، وہ کس کے لیے ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں اتنے ووٹ پڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کہ وہ بھی کوئی دوسرا اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا. اے بھائی یہ مقابلہ نہیں جیت سکتے ہم، 2018 میں بھی، 17 میں بھی. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں کون سا شخص ایسا ہے جس کا نام فضاؤں میں سب سے زیادہ بلند کیا گیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. سب 24 گھنٹے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، 24 گھنٹے. پھر جو دنیا میں سب سے زیادہ کس شخصیت کی تعریف میں لکھا گیا ہے، سیرت پہ کتابیں، مختلف شخصیات پہ دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں، نیوٹن پہ بھی ملے گی، ایڈیسن پہ بھی ملے گی آپ کو، اور قائد اعظم پہ بھی ملیں گی، علامہ اقبال پہ بھی ملیں گی، اور فنکاروں پہ بھی مل جاتی ہیں اب تو مارکیٹ میں. لیکن اگر کسی شخصیت پہ آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو سب سے زیادہ کتابیں کس پر لکھی گئی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور تعریف میں کچھ لوگوں نے برائی میں لکھی ہیں، لیکن وہ بہت لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ، اور وہ بھی ہٹ دھرم زدی. اچھا دنیا میں سب سے زیادہ مخالفین، اس کے مخالفین کی طرف سے اگر تعریف ملے گی نا، تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جیسے آپ کو ماننے والوں نے لکھا ہے، نہ ماننے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے آپ کی تعریفوں میں، انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. دنیا میں بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو نہیں مانتے لیکن ایک اچھا انسان مانتے ہیں. ان کی رائے یہ کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا کہ لوگ سیدھے راستے پہ آتے نہیں جب تک اپنے آپ کو نبی نہ ثابت کرنا پڑتا, تو اس لیے سیدھے راستے پہ لانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. تو غلط کہتے ہیں, یہ دعویٰ غلط ہے ان کا. تو کمال کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم ہے بھائی, پروٹوکول کیا دیا جا رہا ہے, نام کیا رکھ, تو پتا چلا کہ بھائی عبد المطلب نے نہیں رکھا, یہ عبد المطلب کے دل میں کس نے ڈالا ہے, اللہ نے. ایسا نام رکھو کہ ابھی لوگوں کو یقین نہ آئے, بعد میں نام دیکھ کے یقین آ جائے گا کہ یہ گاڈ گفٹڈ نام ہے اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ اسم با مسمہ ہیں. لوگ ملتے ہیں نا بھائی, جیسے یہ بھائی ان کا نام کیا, بہادر خان, تو لوگ پوچھتے ہیں یہ اسم با مسمہ ہیں بھی یا نہیں ہے. بھائی وہ تو ہم نے تو رکھ دیا تھا بچہ جب پیدا ہوا یہ سوچ کے کہ شاید اللہ بہادر بنا دے, لیکن بہادری کے علاوہ اس میں سب کچھ, چوہے کو دیکھ کے ڈرتا ہے. ہوتا ہے نا, ماں باپ تو شریف نام رکھتے ہیں, نکلتا ہے شریف. وہ بھائی وہ شریف رکھ تو دیا تھا لیکن وہ نام کے وہ ہمیں تھوڑی پتا, ہم بدماش رکھ دیتے اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا. ہم چرسی رکھ دیتے, ہم ہیروئنچی رکھ دیتے, شرابی رکھ دیتے تھے, دو نمبر رکھ دیتے. نام سب اس لیے اچھا رکھتے ہیں کہ بھائی شاید. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا وہ اسم با مسمہ, جیسا نام بالکل ویسی صفات, وہی ہوا ہے. قرآن کا جو نام رکھا گیا ویسے ہی نکلا, قرآن ویسے ہی نکلا. تو بات کیا چل رہی تھی, یہ موضوع یہاں کہاں سے آ گیا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزوں پہ جو ہے نا غیر مسلم اکثر جو اللہ کو مانتے ہیں, ذرا مسئلہ کہاں کے آتا ہے, قرآن کو نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو مان لیں تو پھر تو سارا اختلاف ہی ختم ہو گیا, پھر تو اختلاف ہی ختم ہو گیا نا. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا قرآن ہونا ثابت کرنے کے لیے اتنے دلائل رکھے ہیں جن میں ایک دلیل ان کا نام ہی ہے, کہ نام ہی سے اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ جیسا دعویٰ ہے یہ ویسے ہیں, ایک نام ہی ہے. تو بہت آسان رکھا ہے اللہ نے حق کی پہچان کو. تو خیر میں جو آیت پڑھ رہا تھا, وما یسترون, قلم کی قسم, اور قلم سے جو تحریریں لکھی جاتی ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں. تو اس قلم سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے نا, تو اس وقت بھی قلم گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو نام رکھا گیا تھا یہ گاڈ گفٹڈ تھا, گاڈ کی طرف سے سلیکٹڈ تھا, یہ انسانوں کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے. تو اس وقت بھی وہ قلم گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. کسی مجنون اور کذاب کو اتنا پروٹوکول نہیں ملتا. تو وما یسترون میں یہ بھی داخل ہے. یہ علمی نقطہ سمجھانے کے لیے اتنی لمبی تمہید, مجھے مسٹر ورلڈ کا بھی تذکرہ آ گیا اور مس انڈیا کا بھی آ گیا تذکرہ اس میں, معذرت کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں درس قرآن ہو رہا ہے اس میں فنکاروں کی باتیں ہو رہی ہیں. بھائی باتیں تو مثالیں تو دیں گے نا. جب مچھر کی مثال دی نا قرآن نے, تو مشرکین نے کہا اللہ کا کلام ہے مثالیں مچھروں کی دے رہا ہے. تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلما بعوضۃ فما فوق, اللہ کو مچھر کی مثال دیتے ہوئے کوئی حیا اس لیے نہیں آتی کہ مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کس کی دی جا رہی ہے. مثال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس دلیل کے لیے اس کو مثال کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے وہ دلیل یہاں بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. بن رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بن رہی ہے تو پھر بزرگ کی بھی مثال دیں گے تو غلط ہو جائے گی. بھائی آپ کو اس کو رونا کہ فنکاروں کی مثال کیوں دے رہے ہیں, تو میں اگر بزرگوں کی مثال دوں لیکن وہ فٹ نہ بیٹھ رہی ہو یہاں پہ. تو مثال کو یہ دیکھا جاتا ہے ممثل لہو سے مطابقت ہے یا نہیں. ممثل لہو گاڑا لفظ ہے, یعنی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں, مثال اور ممثل لہو میں مطابقت ہے یا نہیں ہے. مس انڈیا یا مس ورلڈ کی مثال اس لیے دیتا ہوں, اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا مس انڈیا کون ہے, یہ بتا دوں. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ اب لوگ اس طرح بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا, لیکن چونکہ زیادہ ہمارے ملک میں مشہور یہی ہوتا ہے نا, لوگوں کی زبانوں پہ یہی ہوتا ہے. تو مثال اس لیے دی جاتی ہے جو پبلک میں, جو چیز مارکیٹ میں چل رہی ہے, جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا. دیکھو جنت میں اللہ نے جو نعمتیں بیان کی ہیں, اب ہمارے دور کے حساب سے تو ہمیں تو جنت میں ایئر کنڈیشن چاہیے, کیا خیال ہے؟ آٹومیٹک. ہمیں جنت میں جاپان کی ٹرین چاہیے. جنت میں گھوڑے کا تذکرہ ہے, جاپانوں کی ٹرین کا تذکرہ ہے ہی نہیں, کیا خیال ہے؟ ہمیں جنت میں فالودہ چاہیے بھائی, ہمیں جنت میں جاوید نہاری چاہیے, دلی نہاری چاہیے. جنت میں تذکرہ ملتا ہے شہد کا، شہد دو چمچے کھا لیتا ہے آدمی، اس سے زیادہ تو نہیں کھاتا نا، صبح شہد سے روٹی کھاؤ مزہ ہی نہیں آتا، پٹھان ہوٹل کا پراٹھا چاہیے ہمیں جنت میں، یہاں تو کولیسٹرول وولیسٹرول کے مسئلے وہاں تو نہیں ہوں گے نا، لیکن اللہ جنت میں تذکرہ کس کا کر رہا ہے بھائی؟ دودھ کی نہروں کا، شراب کی نہروں کا، اور شہد کی نہروں کا تذکرہ، اور پھل کا، پھل تو آج کل لوگ زیادہ کھاتے ہی نہیں ہیں، آم کی چٹنی بنا کے کھا لیں گے، آم نہیں کھائیں گے، ایسا ہی ہے نا، تو اب ہمارے لیے تو جنت میں وہ اٹریکشن ہے ہی نہیں، تو ہم یہی جواب دیتے ہیں بھائی سب کچھ ملے گا، تجھے جنت میں للی نہاری بھی ملے گی، بریانی بھی ملے گی، اللہ نے مثالیں، کیونکہ اولین مخاطب تو عرب تھے نا، ان کو نلی نہاری اگر ڈال دی جاتی وہ کہتی کیا کیا کھلا رہے ہو بھائی ہمیں، وہ یہی کہتے ہیں نا کیا کھلا رہے ہیں آپ ہمیں، وہ پہلے جنت پہ یقین نہیں کر رہے، اوپر سے ایسی مثالیں دی جائیں گی تو وہ ویسے ہی انکار کر دیں گے جنت کا، تو پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں ہم کو، اب بتایا جاتا ہے جنت میں ہوائی جہاز ہوں گے، وہ کہتے کیا ہو رہا ہے، جاپان کی ٹرینیں ہوں گی، وہ نہیں مانتے یہ چیزیں، تو سب کچھ ملے گا، قرآن نے اصول بیان کیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گا، جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گا، تو لیکن مثالیں وہ دی گئی ہیں جو اولین مخاطب صحابہ تھے تو ان کی سمجھ میں آ جائیں، تو مثال ہمیشہ وہ دی جاتی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور آسانی سے سمجھ میں وہ مثال آتی ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہو، سمجھ رہے ہیں نا، جو مارکیٹ میں کیا ہو، چل رہی ہو، مثال اتنی مشکل ہو کہ اس کی مثال کو سمجھانے کے لیے چار مثالیں اور دینی پڑیں تو پھر وہ مثال مثال نہیں ہوتی، تو اللہ نے قسم اٹھائی، وما یسترون، ان تحریروں کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون اور دیوانے نہیں، قلم سے پوچھو وہ بتائے گا تمہیں، قلم کی تحریروں سے پوچھو، سیرت پر سب سے زیادہ کتابیں جن قلموں سے لکھی گئی وہ قلم بتائے گا، اس کی تحریریں بتائیں گی، آگے آیت پڑھتا ہوں تاکہ کچھ تو امام مہدی تک تو پہنچ جائے نا، جو ہماری اسپیڈ ہے اس سے تو لگ رہا ہے امام مہدی تک بھی سورہ قلم ختم نہیں ہوگی، تو اس امید کے ساتھ کہ امام مہدی تک تاکہ ہمارا یہ ٹاپک سورہ قلم ختم ہو جائے، اس لیے اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں، فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے تانوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے اللہ کے پاس جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، میں اکثر بیان میں کہتا ہوں قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے، کئی ہفتوں سے یہ میرا ایک ٹاپک چل رہا ہے نا، کہ جزیہ بیان کرے گا مگر لا اور قانون بیان کر رہا ہوتا ہے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کہا گیا ایسا اجر ملے گا کہ ختم ہی نہیں ہوگا کبھی، لا متناہی اجر ملے گا، یہ کیوں؟ دو وجہ سے، ایک آپ داعی ہیں، دوسرا آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں، اس دعوت کے کام پہ کیا مل رہے ہیں؟ تانے، مجنون، دیوانہ، شاعر، ذات پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے دعوت کا کام نہیں، اور یہ دعوت کا کام اس لیے کہ دعوت کی وجہ سے یہ تانے ہیں نا، ورنہ جب دعوت نہیں دیتے تو کون تانے دیتا تھا، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان تانوں پر صبر کرنا ہے اور دعوت کے کام میں لگے رہنا ہے، کیونکہ دعوت کا کام چھوڑ دیں گے تو یہ تانے خود بخود ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ نے ان تانوں کی پرواہ نہیں کرنی، کیا مطلب؟ دعوت کے کام میں لگے رہنا ہے، تو ان دو چیزوں پہ آپ کو اجر ملے گا، ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو اس میں فضیلت ہے اس داعی کے لیے، کوئی بھی دین حق کو پروموٹ کرنے کے لیے، دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے، حق کو دنیا میں پھیلانے کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کو تانے ملتے ہیں، وہ صبر کر کے اپنے کام میں لگا رہتا ہے، صاف پتہ چلتا ہے اس کے لیے بھی ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہاں نبی کے اجر میں اس کے اجر میں فرق بہت ہوگا، لیکن اس کو بھی بہت اجر ملے گا، تو یہ دو صفات اللہ کو دنیا میں کسی انسان میں سب سے زیادہ پسند ہیں، داعی ہونا اور لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ کرنا، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں دین کا کوئی کام کر رہا ہوں تو لوگ میری تعریف کریں، اول تو کرتے ہی نہیں ہیں، جو کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار مجھے تو تعریف ہونی چاہیے، یقیناً تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، صحابہ تو نبی کی تعریف کرنے والے تھے نا، لیکن مخالفین بھی ہوں گے اور وہ آپ کی ذاتیات پہ بھی آئیں گے، شاعر مجنوں اور دیوانے کا تانا یہ نبی کی ذاتیات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر فاحشہ ہونے کا معاذ اللہ تانا، یہ ذاتیات سے تعلق ہے نا، کسی کی گھریلو زندگی پر کیچڑ، اور ایسا ہوتا ہے کوئی بھی حق پرست ہو نا لوگ اس کے گھر تک گھستے ہیں، اس کی بچیاں کیا کر رہی ہیں، اس کی بیٹیاں دیکھو کیا کر رہی ہیں اس کی. اب ہے اس کی بیوی تو 3 دفعہ گھر سے بھاگی ہے، ہم پکڑ کے لائے تھے. اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں لوگ. ہوتا ہے کسی کی بھی داڑھی ہو نا، اب دیکھ لو لوگ، اب ہے داڑھی رکھ کے گھوم رہا ہے. اس کی بیٹی میں نے اس دن بازار میں دیکھی، چہرہ کھول کے گھوم رہی تھی، بے پردہ گھوم رہی تھی. میں ان سے کہتا ہوں ابے بھائی اس نے داڑھی رکھی ہے، اس کی بیٹی کو نہیں پردہ کر رہی ہوگی. اول تو تم کیوں کسی کی ذاتیات میں گھس رہے ہو، کسی کے گھریلو زندگی میں، کس کی بیوی بھاگی کس کی. بعض لوگ ایسے ہوشیار ہوتے ہیں وہ اس اسٹائل میں بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے گھریلو حالات اگلنے پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں. تو جو بھی حق کی بات کرتے ہیں لوگ اس کی گھریلو زندگی میں بھی گھس. جیسے نبی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے تہمت لگائی کہ ان کو یہاں سے ان کے کردار کو مشکوک بناؤ. شاعر کہو، دیوانہ کہو، مجنون کہو، یہ ان سب کا جو ایک اردو میں ورڈ ہے نا، پاگل. پاگل ہے صحیح ہے نا، کیا کہتے ہیں بھائی یہ مولوی لوگ پاگل ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ، ابے مولوی لوگ سارے کیا ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں. ڈاکٹر سارے پاگل نہیں ہوتے، انجینئر سارے نہیں پاگل ہوتے، سیاستدان بھی سارے پاگل نہیں ہوتے، مولوی ایک واحد دنیا کی مخلوق ہے جو سارے ہی پاگل ہوتے ہیں. ابے یار ان میں بھی 2-4 کو چھوڑ دو بھائی، کیا خیال ہے بھائی، یہ سارے ہی پاگل ہوتے ہیں. پاگل کی جو سپرلیٹیو ڈگری ہے نا وہ پاگل ہے. پاگل غین سے جب بولتے ہیں نا پاگل، اس کا مطلب بہت بڑا پاگل ہے. تو یہ اردو ہے بھائی، یہ ڈکشنری میں نہیں یہ والی اردو ملے گی آپ کو، یہ اردو ڈکشنری میں نہیں. ابھی میں ایک سوچ رہا ہوں ایک نئی ڈکشنری بھی لکھوں میں جس میں پاگل کا لفظ بھی لے کر آؤں. تو اللہ نے 2 چیزوں پہ نبی کے فرمایا ان لک لاجرن، ایک ایسا اجر ملنے والا ہے غیر ممنون. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہم سے اگریمنٹ کر لو. دیکھو اسلام کا قانون ہے کہ اجرت جب مجہول ہو تو وہ عقد اجارہ فاسد ہوتا ہے. بھئی آپ نے کسی مزدور سے کہا کہ کنواں کھودو، وہ کہے مجھے کیا ملے گا؟ اب بولو بس چھوڑو کیا ملے گا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا. یہ اجرت بتائی نہیں جا رہی نا کتنی ہے. یا آپ نے کہا بہت کچھ ملے گا، اجارہ فاسد ہے، گناہ ملے گا اگر اس اجارے کو باقی رکھتے ہیں. بھئی بتانا پڑے گا کیا دہاڑی پہ رکھا ہے یا کیا کنواں کھودنے کی مکمل اجرت. اجرت یا بیع و شراء میں جو معاوضہ ہے وہ مجہول نہیں ہو سکتا، اس کو متعین کرنا پڑے گا. لیکن قرآن جو اجر دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ معلوم، ایک جگہ معلوم بھی کہا، وہ اس اعتبار سے معلوم کہا کہ اس کی اللہ نے کچھ صفات بیان کی ہیں، جنت کی حوریں ہیں، شراب کی نہریں، لیکن ان کی کوانٹیٹی کتنی ہے اور حقیقی کوالٹی کیا ہے یہ نہیں بتائی قرآن نے، اس لحاظ سے یہ مجہول ہے. جیسے یہاں بھی اجر ہے غیر ممنون، ختم ہونے والا نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ کیا، اگر اجر تھوڑا بھی ہونا اور ختم نہ ہوتا ہو، وہ اس اجر سے کئی گنا بڑھ کر ہے جو زیادہ ہو مگر ختم ہونے والا ہو. کیسا اللہ نے اہل جنت کے لیے آخرت میں اجر رکھا ہوا ہے کہ ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے دعوت کو نا اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. دعوت کے جتنے شعبے ہیں اس میں ہر شعبے میں تھوڑا تھوڑا انسان کو ٹچ رہنا چاہیے. ایک کو اصل سنبھالے لیکن ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا سلام دعا رکھے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ایک ہی کو پکڑ لیتا ہے نا پھر تھوڑے دنوں میں اس کے علاوہ سارے بیوقوف لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو. میں وہ کہتا ہوں نا کہ بھائی جو تبلیغ والے ہیں تھوڑا سا کبھی خانقاہ میں بھی چلے جایا کریں، کسی بزرگ کے پاس جا کے بیٹھ جایا کریں تاکہ تھوڑا سا ان لوگوں سے بھی محبت رہے. اور وہ والے بھی کبھی کبھار سہروزے میں، چلو سال نہیں لگا رہے، کبھی کبھار جماعت میں یہ بھی انسان کے بچے ہیں جو صبح صبح فضائل بےچارے بیٹھے بھی ہوتے ہیں، کیا خیال ہے ان کے بھی گھر بار ہیں، تھوڑا وقت چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا اور کبھی جو ہے کسی دوسرے کو بھی دیکھ لیں، کوئی تنظیم ہو جو خیر کو پروموٹ کر رہی ہو. ابھی جیسے سود کے خلاف احتجاج شروع ہوا تھا نا کچھ وقت پہلے، تھوڑا سا وہاں بھی ٹچ کر لیں. تو تھوڑا تھوڑا، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن آپ کے دوست نے آپ کی دعوت کر لی، تو اب آپ کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے لیکن آپ کہتے ہیں دونے والے تو کھا ہی لو نا، میں نے اتنی محنت سے کھانا بنایا. تو دین کے جتنے شعبے ہیں آپ کا پیٹ تو ایک شعبے نے بھر دیا، دونے والے ہر شعبے سے کھا لیا کریں. مدذل لا لیا، جو ملا کھا لیا. کل میں گیا نا تو وہ بڑے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے وہاں جلسے میں گیا، تو وہ کہنے لگا آپ دامت برکاتم مفتی طارق مسعود دامت برکاتم العالیہ، بہت عالیہ عالیہ لگا رہے تھے. تو تو میں نے کہا ہم وہ والے دامت برکاتہم العالیہ ہے، دامت برکاتہم العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا. اللہ کا شکر ہے اب تک میرا کسی چیز سے پرہیز نہیں ہے، اب تک کی رپورٹ یہی ہے کہ سب کھاؤ ابھی تک ہے، لیکن میں کھاتا نہیں ہوں سب، لیکن مجھے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی بیماری نہیں ہے، سب میرے لیے، سب ڈاکٹر صاحب نے مجھے چیک کیا، انہوں نے بولا کھاؤ طبیعت سے سب پھوڑ دو. ہاں وزن بڑھنا، اتنا کھانا کہ وزن بڑھنا شروع ہو جائے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال مد ذلہ العالیہ جو ملا کھا لیا. تو لیکن میں خود احتیاط کرتا ہوں، ہر چیز نہیں کھاتا، صرف ایک پراٹھا رہ گیا صبح کا وہ نہیں چھوٹتا یار، وہ کہتا ہے دنیا چھوڑ دوں گا، وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، وہ پراٹھے کے بغیر وہ جو مزہ ہی نہیں ہے یار، وہ ناشتے کا پتہ نہیں چلتا وہ والا. وہ اب لوگ کیا کرتے ہیں، عقیدت میں پراٹھے لانا کے دینا شروع کر دیتے ہیں، بھائی وہ نہیں، آپ نہیں بنا سکتے گھر میں. تو خیر، تو اللہ نے فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وانک لعلی خلق عظیم، اور آپ بہترین اخلاق پر ہیں. یہ آیت پھر بڑی لمبی ہے، اس پہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈیٹیل سے بیان کروں گا کہ اخلاق کا قرآن و سنت کی اصطلاح میں اخلاق کا مطلب کیا ہے. اردو میں جو اخلاق جسے کہا جاتا ہے، عربی میں اخلاق اسے نہیں، عربی میں اخلاق کا مفہوم کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے. تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں، جب ہم کہتے ہیں نبی کے اخلاق بہت اچھے تھے، تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں نبی ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے تھے، بھائی یہ تو اخلاق کا اصل مطلب یہ نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو لوگوں سے ہوتی ہے، کچھ عربی کے الفاظ کو اردو میں جب لیا جاتا ہے نا تو وہ مفہوم کچھ اور بن جاتا ہے اس کا. تو ہم اس اخلاق کی بات کریں گے جس کو قرآن نے خلق کہا ہے. اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق نیچر کو کہتے ہیں، صحیح ترجمہ کیا بالکل. خلق یہ خلق، خلق کسے کہتے ہیں، پیدا کرنا نا، تخلیق پیدا کرنا، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا ہو. تو خلق وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا گیا ہو، سمجھ رہے ہیں نا، طباعت جیسے کتابوں کی ہوتی ہے، تو وہ طبعیت، طباعت طبیعت سے ہی نکلا ہے، وہ طبعیت جس پہ انسان کو ڈھالا گیا ہو، تو وہ اندر کی چیز ہے، اندر کی جو نیچر ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اخلاق. اس میں غصہ بھی داخل ہے، غصے کے وقت پہ غصہ نہ آنا یہ بدخلاقی ہے اسلام میں، سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ اخلاق جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی. جو نیچر انسان کی اندر کی ہوتی ہے نا، جس پہ انسان کو ڈھالا گیا ہے، وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے، بری بھی اور اچھی بھی. اب مثال کے طور پر کوئی جو ہے، اللہ نہ کرے مثال بہت غلط ہے، لیکن اب وہی ہے نا، کوئی اور مثال مارکیٹ میں مل نہیں رہی مجھے. اللہ نہ کرے آپ کی زوجہ سے کسی نے فری ہونے کی کوشش کی غلط طریقے سے، آپ مسکرا کے کہہ رہے ہیں پلیز آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیے، دیکھیے یہ مناسب نہیں ہے بالکل، وہ پھر بھی فری ہو رہا ہے، کہہ رہے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا، دوسری دفعہ میرے اخلاق چونکہ بہت اچھے ہیں، میں کبھی غصہ نہیں ہوتا. تو یہ برے اخلاق ہیں اسلام میں، کیونکہ آپ کی جو طبیعت، جس طبیعت پہ آپ کو ڈھالا گیا ہے، اس میں غیرت کے علاوہ سب کچھ ہے. وہ غیرت فرشتے اس میں وہ پٹ کرنا، انسٹال کرنا بھول گئے تھے فرشتے، صحیح ہے نا بھائی. انسان کو جو ڈھالا جاتا ہے اس میں مختلف قسم کے سافٹ ویئر انسٹال کیے جاتے ہیں، جیسے ونڈو ہوتی ہے نا، اس میں جب آپ تازی تازی ونڈو خریدتے ہیں، کمپیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں، تو اس میں آفس بھی ڈالتے ہیں، ورڈ کی الگ فائل ڈلتی ہے اس میں، اور جناب اس میں ایڈوب ریڈر بھی ڈلتا ہے، اس میں میڈیا پلیئر بھی ڈلتا ہے، بہت سارے سافٹ ویئر ڈلتے ہیں. تو انسان جب بنتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے اس کے دل میں یہ سافٹ ویئر وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا نا، ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے. ہارڈ ویئر تو فرشتوں نے انگلیاں ناخن واخن آنکھیں وانکھیں بنا دی، کچھ سافٹ ویئر بھی ڈلتے ہیں. وہ سافٹ ویئر میں غیرت انسٹال کی، حیا انسٹال کی، بہادری بھی انسٹال کی، اور تھوڑی سی شرم بھی انسٹال کر دی، ٹھیک ہے نا. غیرت میں وائرس آیا ہوا ہے حقیقت، یہ غیرت انسٹال ہوئی نہیں، یہ ہوئی تھی مگر آپ نے وہ ریموو کر دی، اس کا وہ جو کنٹرول پینل پہ جا کے آپ نے اس کو انسٹال کر دیا غیرت کو، اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو اب غصہ ہی نہیں آ رہا. اب اس کو لوگ کہتے ہیں اخلاق اتنے اچھے ہیں حضرت، کہ آج تک کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں. بھائی بڑے بڑے غیرت ہے یار، کبھی ڈانٹا ہی نہیں کسی کو. کتنے زندگی میں واقع ایسے آتے ہیں جس میں ڈانٹنا چاہیے تھا. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے کسی نے بتایا کسی مولانا صاحب کے بارے میں کہ 15 سال سے انہوں نے مدرسہ ان کا بہت دور تھا، 8 بجے کلاس شروع ہوتی تھی، 15 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا مدرسے میں ناغہ نہیں ہوا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آٹھ بجے سے ایک منٹ بھی لیٹ پہنچے ہوں، اتنے ماشاءاللہ یہ وقت کے پابند. میں نے کہا وقت کی پابندی کا ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے، لیکن یہ نارمل نہیں ہے، یہ اب نارملٹی ہے میری رائے میں. اس لیے کہ پندرہ سال میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایمرجنسی کے ایسے واقعات ہوئے ہوں جن کی وجہ سے ان کو مدرسے کی چھٹی بھی کرنا پڑتی ہو یا کبھی لیٹ بھی ہونا پڑتا ہو. اور کراچی کے تھے وہ. میں نے کہا کراچی میں پندرہ سال میں اسٹرائک بھی ہوئی ہے، ہڑتالیں بھی ہوئی ہیں، گولیاں بھی چلی ہیں، جس راستے سے جا رہے ہیں یہ اپنی جان پہ کھیل کے پہنچے آٹھ بجے، تو مر جاتے تو کیا ہوتے، تو اتفاق سے بچ گئے. نہیں یاری بات. او بھائی جب گولیاں چل رہی ہیں، پھڈے ہو رہے ہیں، پتھراؤ ہو رہا تھا جس دن، اس دن بھیڑ جاتے گھر میں، بیوہ ہو جاتی بیوی آپ کی، بچے یتیم ہو جاتے. ورلڈ ریکارڈ کے بھی پندرہ سال میں ایک دفعہ بھی ناغا، یا تو چلو رہتے ہی مدرسے میں نا، پھر بھی ہو جاتا ہے بھائی، لیٹرین میں اتفاق سے دیر ہو گئی انسان کو، سب کچھ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، واش روم میں دیر ہو گئی. بھائی نیچر آپ کے ٹائم کی پابند تھوڑی ہے، نیچر اپنے حساب سے چلتی ہے، وہ آپ کی پابند نہیں ہے کہ آپ کو چونکہ آٹھ بجے پہنچنا ہے لہذا اب آپ کو آٹھ بجے کے حساب سے ہی ساری سیٹنگ ہوگی. وہ چند دن ہوتی ہے، پھر کچھ ہو جاتا ہے، کوئی وائرس آ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ ان کو اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے کہ بہرحال بڑی ٹینشن والا کام ہے، اور یہ بڑے بڑے کام دنیا میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کامیاب انسان نہیں ہو سکتے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ دنیا میں. چھٹی بھی کرنا، یہ نہیں کہ اب چھٹیاں کرنا شروع کر دیں، لیٹ پہنچنا کوئی فخر کی بات ہے، اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا، ہماری قوم ویسے ہی لیٹ ہے، اور چھٹیاں نہ کرنا شروع کر دیں. بہت کامیاب بننا چاہتا ہوں میں، لہذا میں آٹھ بجے کے بجائے پونے دس بجے پہنچا کروں گا، ٹائم ہی پہ پہنچیں، سارے کام ٹائم پہ ہونے چاہیے. لیکن جو نظم آپ کے ہاتھ میں نہیں، جاپان کی ٹرینیں کبھی لیٹ نہیں ہوتی، وہ گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو نا. حکومتی سطح پہ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن انفرادی سطح پہ انسان جو ایک نارمل لائف گزار رہا ہو، نیچرل لائف گزار رہا ہو، وہ ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پہ چلتا ہے کہ ابھی وقت پہ پہنچنا میرے لیے زیادہ اہم ہے یا چھٹی کرنا زیادہ اہم ہے. اگر چھٹی کرنا زیادہ اہم ہوگا وہ نہیں جائے گا، گھر میں بچہ بیمار ہے، کوئی پرابلم ہو گئی، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، تو انسان یہ تھوڑی ہے کہ میں نے چونکہ ریکارڈ قائم کرنا، میں آٹھ بجے حاضری لگاؤں گا لازمی جا کے، تو وہ دوسرے کو آپ حوالے کرو، پتہ نہیں وہ صحیح کیئر کرے نہ کرے، تو دس مسائل ہوتے ہیں. تو اس طرح ہمارے ہاں اخلاق کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرنا، ہر بات پہ تھینک یو کہنا، اور یہ ہے، اور جس کو بھی دیکھا غصہ آ رہا ہے، یہ تو سارا بد اخلاق آدمی ہے، اسے بات ہی نہیں کرو. بھائی تم بات کیا کر رہے ہو اس سے، تم جس قسم کی بات کر رہے ہو اس پہ اس کو غصہ آنا چاہیے. ہاں یہ موضوع اس لیے بھی زیادہ نہیں چھیڑا جاتا کہ ہماری قوم میں ویسے ہی بد اخلاق ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے بیان سن کے اور بد اخلاق ہو جائے. وہ تو ہمارا قومی مسئلہ ہے کہ ہمیں تمیز سے بات کرنا، من حیث القوم، سوائے آپ لوگوں کو اور جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ بات کرنا، تو ہمیں یہ تو کراچی پاکستان میں داخل ہی ہونا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، دوسرے کنٹری سے آدمی آئے نا ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پتہ چل جاتا ہے، یعنی ایئرپورٹ سے جب شہر، ایئرپورٹ پہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایئرپورٹ میں بھی جاننے والے بہت ہیں، یعنی ایئرپورٹ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں نا، وہ پھر فون کرتے ہیں، یار اب ہم ایئرپورٹ پہ آپ سے اتنی تمیز سے بات کرتے ہیں مفتی صاحب، آپ ہمارے بارے میں، تو آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا بھائی، جو جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باہر تو بہت دنیا پڑی ہوئی ہے، بڑا سنبھل سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے، لوگ فوراً بتا دیتے ہیں مجھے. ہمارے ساتھ تو بڑا اکرام ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ علماء کے ساتھ، وہ تو جو بھی جاننے والے بڑا ہے، وہ تو اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک عمومی ماحول اگر دوسرے ملکوں سے آپ کمپیئر کریں تو بات چیت میں ان لوگوں کا لہجہ نرم ہوتا ہے، ہم لوگوں کا لہجہ سخت ہوتا ہے. تو اس لیے علماء اکثر اخلاق کی ایک ہی فارم دکھاتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی وہ ساری فارم غیرت وہ والی وہ پہلے ہی اتنی بھری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پہلے ہی اتنا کچھ بھرا ہوا ہے اندر غصہ، اور وہ کہ وہ والا پہلو اور زیادہ اجاگر ہو جاتا ہے، اس لیے ایک پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے، مسکرا کے بات کرنا، کہ یہ سیکھ لیں گا کم از کم. اخلاق کا اصل مطلب وہ نہیں ہے جو اردو میں لیا جاتا ہے، اخلاق کا اصل مطلب کیا ہے، وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا گیا ہو، جس کو نیچر بھی کہا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. جلدی سوالات ہیں بھائی بہت سارے، مفتی صاحب میں نے سوال پہلے بھی کیا تھا، مہربانی کر کے آپ اس کا سلام دیں. اسلام میں میوزک سننا، بھائی میں نے بتایا اس کا جواب ڈیٹیل میں دوں گا انشاءاللہ، میوزک سننا جائز نہیں ہے، یہ تو شارٹ کٹ ہو گیا، جو گانے وانے سنتے ہیں، ڈھول ڈھمکے سنتے ہیں، جائز نہیں. میں اور میری اہلیہ گزشتہ دو سال سے حج کی درخواست جمع کروا رہے ہیں، لیکن قرآن اندازی میں ہمارا نام نہیں نکل رہا، اور آئندہ سال بھی ارادہ ہے، اس وجہ سے کیا اولاد روکنا جائز ہے؟ بس دو سال تک نام نہیں نکلا تو اپنے آپ کو دیکھیں، اتنا زیادہ وقفہ جب دو بچوں میں ہوتا ہے نا تو بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. بچے کو اپنا قریب العمر بہن یا بھائی چاہیے. آپ دیکھ لیں جن دو بچوں میں زیادہ گیپ ہوگا نا, جیسے بڑی بیٹی ہے اس کے بعد دوسری بچی ہوئی 4 سال یا 3 سال کے بعد, تو بڑی بچی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے قریب العمر بہن نہیں ہے, وہ گیپ بہت آ جاتا ہے. دونوں کی جو مینٹل اپروچ ہے نا وہ کافی اس میں فرق ہوتا ہے. وہ تو ماں باپ بچوں سے ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں, ورنہ کبھی تنہائی میں لے جا کے اس بچے سے پوچھے تو کہے گا کاش میری کوئی قریب بہن یا بھائی ہوتی, میں اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی. وہ بتاتے نہیں ہیں, ورنہ یہ ہوتا ہے. میں اپنی بات کروں, اگر میرے قریب عمر بھائی بہن نہ ہوتے تو میرا بچپن بہت ادھورا گزرتا. ہم نے بڑے بھائیوں سے تھوڑی فری تھے. اب میرے بڑے بھائی مجھ سے 12 سال عمر میں بڑے ہیں, اس سے والے جو اس سے جو بڑے ہیں وہ 6 سال ہوں گے, تو ان سے میں کیا فری ہوتا بھائی. ان سے تو ڈرتے ہی رہتے تھے کہ تھپڑ چھپڑ نہ لگ جائے کچھ, وہ تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں یہاں بنٹے کیوں کھیل رہا بھائی ادھر چل, وہ تو یہ کرتے ہیں. اپنے جو قریب العمر تھے نا ہمارے, ان سے ہم فری تھے. تو اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر محلے والوں سے فری ہو جائیں گے. وہ بگاڑتے ہیں اپنے بہن بھائی, بگاڑتے نہیں انسان کو بلکہ نگرانی کرتے ہیں. تو بچوں کو گھر میں ماحول دے دو تو یہ زیادہ وقفہ جو ہے نا اس سے بچوں کی, یہ میں صرف نہیں کہہ رہا, یہ جو یو کے جو نفسیات کے ماہر ڈاکٹر ہیں نا, میں نے اپنی کتاب میں ان کے حوالے بھی لکھے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دو بچوں میں جب زیادہ وقفہ ہوتا ہے تو یہ بچوں کی ذہنی گروتھ کے لیے نقصان دہ ہے. تو ماں باپ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اپنا فائدہ بھی نہیں ہے اس میں ماں باپ کا. جائز ہے, آپ کہیں گے پھر اتنی تقریر کی ضرورت کیا تھی جب آخر میں کہہ دیا جائز ہے لیکن شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اور ویسے بھی نقصان دہ. اور پھر یہ حمل روکنے کے لیے گولیاں کھانی پڑیں گی یا ایسے تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی, وہ الگ نقصان دہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ قضا نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا خاموش رہ سکتے ہیں؟ خاموش بھی رہ سکتے ہیں. پچھلے سال حج کی رقم پرائیویٹ اسکیم میں جمع کرائی تھی اور وہ لوگ رقم لے کے بھاگ گئے. دعا کریں اس سال اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائے, دل سے دعا ہے. کہاں بھاگے ہیں وہ بتائیں ذرا. جائے نماز پر کعبہ اور گنبد خضرا پہ پاؤں لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ حرج نہیں ہے اس میں. بچانا بہت مشکل ہے, جب بیت اللہ کی چھت پہ بھی تو چڑھ جاتے ہیں نا وہاں صفائی کے لیے. مفتی صاحب جامع الرشید میں آپ کے پاس حافظ بچے کو علم کے لیے داخل کروانے, جامعہ الرشید کی انتظامیہ سے رابطہ کریں. مفتی صاحب عقیقے میں بڑا جانور لے کر 7 بچوں کا عقیقہ یا 7 عقیقے کیے جا سکتے ہیں؟ 7 عقیقے ہاں کیے جا سکتے ہیں. بڑا جانور سے مراد گائے ہے, ایسا نہیں کہ بڑا سا بکرا لے آئے جا کے. گائے ہے, بھینس ہے, اونٹ ہے, ان میں ہو سکتے ہیں. مسلم صاحب غیر مسلم دوست ہیں, ان کے سلام کا جواب کیسے دیا جائے؟ یہ بھائی کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. حضرت دین میں ماتحت صرف بیوی بچے ہیں یا ماں باپ اور بھائی بہن بھی؟ ماں باپ تو ماتحت میں داخل نہیں ہے, چھوٹے بھائی بہنیں ماتحت میں داخل ہیں. اگر انسان گناہوں سے اتنا مایوس ہو چکا ہو کہ اللہ سے معافی مانگنے میں بھی شرم آتی ہو تو کون سا عمل کرے کہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے؟ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی. تو گناہ کرتے ہوئے بہت شرمائیں, چلو بھر پانی میں لے کے ڈوب مرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر اللہ نہ کرے ہو گیا تو پھر معافی تو شرم تو آئے گی معافی مانگتے ہوئے, آنی چاہیے. لیکن اللہ سے کہیں اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ شرمائی میں شرمی معافی نہیں مانگی تو پھر جہنم کا عذاب کون برداشت کرے گا. تو شرم آ رہی ہو پھر بھی مانگیں. یہ شرم آنا تو اچھی بات ہے کہ شرم آنی چاہیے نا کہ آپ جو ہے وہ توبہ کر کے گئے تھے پھر دوبارہ گناہ کیا. لیکن اس شرم کی وجہ سے اگر آپ معافی مانگنے سے رک گئے تو یہ اس سے بھی بڑے بے شرمی کا کام ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے آپ پھر دوبارہ گناہ کرنا چاہتے ہیں. اگر انسان گناہوں سے اتنا مایوس ہو چکا, اگر انسان ایسی کیفیت میں ہو کہ تنہائی میں یا کسی بھی وقت دل ہی دل میں نبی کو یاد کر کے ان سے باتیں کریں تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ بھائی جائز ہے مگر نہ کرے تو اچھا ہے. وہ ایسی چیزیں پھر تصورات میں اتنا غالب آ جاتی ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول نے سیدھا سیدھا ہمیں طریقہ بتایا ہے چلنے کا اسی طریقے اللہ کا تصور کر لیا کریں. حضرت صاحب کاروبار کن کن مذاہبی مسلک کے ساتھ جائز ہے؟ قادیانیوں سے نہ کریں, باقی سب سے جائز ہے. حضرت نسوار کا نشہ کیسا ہے اور اس کے کیا نقصان ہے؟ نسوار کا نشہ نسوار رکھ کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا کہ کیسا نشہ ہے. مینڈک کو بےہوش کرتے تھے نا ہم بچپن میں, بایولوجی پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر کہتے تھے وہ تجربے کے لیے نا موم پہ لٹا کے مینڈک کو پورا پیٹ کھول کے اس کو بے ہوش کرنے کے لیے اس کے منہ میں نسوار ڈالتے تھے. تو ہمارے ایک دوست نے تھوڑی سی نسوار میرے منہ میں رکھی تھی, اتنا سا ذرہ, میری جو حالت ہوئی تھی تو میں کہتا ہوں یار یہ اتنے بڑے بڑے کیسے رکھتے ہیں یہ. تمباکو بھی یہی چیز ہے, اس کا بھی بہت پاورفل نشہ ہوتا ہے، لیکن لوگ عادی ہو چکے ہیں تو اثر نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن نہیں رکھیں، نہ نسوار رکھیں، نہ پان کھائیں، نہ گٹکے کھائیں، سب صحت کے لیے نقصان دہ. مجھے نماز کی پابندی کا کوئی طریقہ بتا دیں بھائی. جس دن فجر چھوڑ جائے ناشتہ چھوڑ دیں، جس دن ظہر چھوڑ جائے لنچ چھوڑ دیں. خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرنا، یہ خوابوں کی تعبیر کا کوئی سلیبس نہیں ہے کہ وہ پڑھنے سے تعبیر آتی ہے، اس کا اللہ کی یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہوتی ہے اکثر. سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ انسان خوابوں میں غور کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کا کیا کس کیا تعبیر ہے اس کی. جیسے انبیاء حضرت یوسف کو بطور معجزہ کے ملی نا، تو اہل اللہ کو بطور کرامت کے یہ چیز اللہ دے دیتے. ذہانت سے بھی تعلق ہے اس کا، اور تقوی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو چونکہ اس کا نبوت سے لنک ہے، تو جس کا نبی سے زیادہ لنک ہوگا نا، وہ اس کا تعبیر زیادہ اچھی بات. تو علماء صلحاء، جو نیک علماء ہیں، ان کو ان سے تعبیریں پوچھا کریں، ان میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ صحیح تعبیر کریں. اور خواب کبھی ایسے سے نہ پوچھا کریں جو آپ سے حسد کرتا ہے، کیونکہ وہ الٹی تعبیر بتا دے گا. اور حدیث میں آتا ہے خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ ہو، جو تعبیر بتا دی جاتی ہے نا پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو جس سے آپ کو جیلسی ہے، آپ نے اس کو خواب بتایا بڑا اچھا آپ کی شادی ہو رہی ہے اور اکٹھی چار کر رہے ہیں آپ، تو جیلسی ہوگی، تو وہ اس کی تعبیر یہ نکالے گا کہ مرنے والا ہے اب تو، تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ سے سوالات پوچھنے کے لیے دوسرے ملاقاتوں سے کیسے، دوسرے علاقوں سے کیسے رابطہ کیا جائے، وہ آس مفتی طارق مسعود میرا چینل ہے نا، اس میں ہم نے طریقہ بتایا، اسی میں سوال کا جواب بھی دیا جاتا ہے، اسی میں طریقہ بھی. میں اپنی فیمیل کزن سے ہاتھ نہیں ملاتا، جس پر میرا میل کزن کہتا ہے تمہاری سوچ گندی، نیت بری اور دل صاف نہیں ہے. یہ غلط ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. بس میں جس کزن کو پسند کرتا ہوں، کسی سے معلوم ہوا کہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے یا نہیں، جس پر اس نے کہا میں یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن مجھ سے اگر کسی نے کہا آپ سے شادی کرنے کو تو میں ہاں کہوں گی، کیونکہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں. یہ کسی اور کا ملفوظ نقل کر رہا ہوں، لیکن مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مانیں گے پرانے رشتے جھگڑوں کی وجہ سے. لڑکی کی اماں کو بھی اعتراض نہیں اور نہ میرے والدین کو. پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا، یہ حقیقت ہے نا کہ جب لڑکی بھی راضی، اس کی اماں بھی راضی، ابا راضی نہیں ہے، تو پولیس کو بتائیں بھائی کیا مسئلہ ہے. کیا شادی یا کسی اور نجی تقریب میں ڈیجیٹل کیمرے سے فوٹوگرافی جائز ہے؟ لڑکیوں کی تصویریں بنانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، اس میں بے بردگی ہوتی ہے. باقی ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کا کیا حکم ہے، یہ کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے. مخلوط ماحول نہ ہو تو ایسی تقریب میں فوٹوگرافی کرنا، بس آدمیوں کی کر سکتے ہیں، لڑکیوں کی تصویریں نہیں بنائیں گے. آج کل لڑکیاں اپنی تصویریں خود موبائل میں رکھ لیتی ہیں، تو جب وہ موبائل بکتا ہے تو وہ بڑے آرام سے آج کل وہ ساری ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے. تو وہ موبائل والے کیا کرتے ہیں، وہ ڈیٹا نکال کے وہ پھر ڈال دیتے ہیں، ساری زندگی پچھتاتی رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں. تو خواتین ایسا کام نہ کریں. اگر میں خواتین کی تصویریں بناتا ہوں اور واٹس ایپ کے ذریعے آگے پھیل دیں، اس کا گناہ میرے ذمہ ہوگا؟ ظاہر ہے آپ بنا رہے ہیں، آپ کے ذمہ ہوگا. کیا شادی یا کسی تقریب میں صرف مردانہ حضرات کی فوٹو، بھائی بتا دیا میں نے، مرد کی ڈیجیٹل تصویر لی جا سکتی ہے، عورت اپنی تصویر لے کے اپنے پاس رکھ سکتی ہے، اس اہتمام کے ساتھ کہ آگے موبائل جب بیچے تو میموری کارڈ کو لے کے ضائع کر دے. ہاں موبائل گم بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، وہ تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو خواتین یہ کام نہ کریں، یہ خطرناک ہے. مفتی صاحب میرا نام محمد عاصم شیخ ہے، میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے، میری خواہش ہے کہ میں نام محمد ابو بکر شیخ رکھوں. یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اتنا لمبا نام نہ رکھیں، صرف محمد رکھ لیں یا صرف ابو بکر رکھ لیں، سمجھ رہے ہو. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ ایک شخص مسافر ہو اور مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے، جبکہ وہ امام کے ساتھ آخری اتحیات میں شامل ہو، وہ امام کے سلام کے بعد چار رکعتیں پڑے گا یا دو رکعتیں؟ ایک شخص مسافر ہو، امام اگر مقیم ہے تو اب یہ پوری چار رکعتیں پڑے گا. بہت لمبا سوال ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے نا، ایک لفظ دیں. مفتی صاحب جون پور کے قاضی والا قصہ دوبارہ سنا دیں پھر انشاءاللہ. ایک خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا ہے. بھائی خوابوں کی تعبیر والا میں نہیں بتاتا خوابوں کی تعبیر. لڑکی کا نام زمر رکھنا کیسا ہے؟ زمر تو زمرہ کی جمع ہے، یہ پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، تو صرف زمرہ رکھ لیں. وہ بھی عجیب سا نام ہے، کوئی مطلب نہیں بنتا اس کا، جماعت کو کہتے ہیں.
کسی جائے نماز پر امام مقرر نہ ہو اور وہاں دو یا تین یا اس سے زیادہ آدمی جماعت کھولیں تو بار بار الگ الگ جماعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں ایسی جگہ پر. انسان کے انتقال سے پہلے روح تو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے, عذاب قبر کیسے ہوگا؟ روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے, اللہ کے پاس جانے کے باوجود روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے. کیسے رہتا ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے. جیسے انسان جب مر جاتا ہے تو خواب آتے ہیں, اس کی روح جگہوں مختلف جگہوں پہ گھوم رہی ہوتی ہے مگر باڈی کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے, وہ کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے نہ آپ اس کو لطیفہ سنائیں گے سنائی نہیں دے گا, صحیح ہے نا؟ کوئی رلانے کی بات کریں گے تو روئے گا نہیں وہ. تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی روح جسم سے الگ ہوتی ہے مگر اس کا کنیکشن رہتا ہے. کیا امتحان میں کامیابی کے لیے درست پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں بھائی. اگر کسی لڑکی کا زبردستی نکاح کر دیا جائے مگر لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ نکاح جائز ہے؟ جائز نہیں ہے, لیکن وہ نکاح ہوگا ہی نہیں. لیکن اگر لڑکی نے قبول ہے کہہ دیا تو پھر ہو جائے گا, چاہے وہ زبردستی قبول ہے کہلوایا گیا اس کو. تو جس خاتون نے نکاح نہیں کرنا ہوتا وہ قبول ہے منہ سے نکالے ہی نہیں, وہ ہاں کرے ہی نہیں. ہاں کر دیا تو شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے, وہاں آپ نے ہاں کیا کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے تین چیزوں میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت. وہ آپ دلی رضا کے بغیر بھی جب کریں گے نا تو ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو دولہے راضی نہیں ہوتے, ابا کے دباؤ میں آ کے شادی کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں یار میں نے تو ابا کے دباؤ میں, ابا کے دباؤ میں اگلے کا بیڑا غرق کیوں کر دیا آپ نے, دلہن کا بیڑا غرق کیوں کر دیا؟ تو اسی طرح لڑکی جب قبول ہے کہہ دے گی اور بعد میں دولہا سے کہے میں نے تو زبردستی کہا ہے تو دولہا کہے گا میرا کیا قصور ہے, میرا تو خرچہ بھی ہو گیا ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو اسی وقت منع کر دیتی تو ڈٹ جائے وہ. اگر نہیں ہے تو بولے نہیں تو جو مرضی کرنا ہے کر لو, لیکن لڑکی کو ایسے ڈٹنا نہیں چاہیے باپ کے سامنے. باپ کا جو فیصلہ ہے نا, ابھی تک ہمارے معاشرے میں باپ 99.9% والا باپ جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کا خیر خواہ ہی ہوتا ہے, 1% ایسے ہوتے ہیں جو غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو بچیوں کو تجربے نہیں ہوتے, ان کو عمر کا کم عمر ہی ہوتی ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا آگے حالات کیا ہونے والے ہیں, اچھے رشتے کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا ہوتی ان کو. ان کے لحاظ سے اچھا رشتہ وہ ہوتا ہے جو ہینڈسم ہو, بس یہ ان کے یہاں اچھے کا معیار ہے. اخلاق وہ تو باپ کو پتا ہوتا ہے نا, زمانہ دیکھا ہوتا ہے اس نے. تو اس لیے لڑکیوں کو چاہیے کہ ابا کے فیصلے پر مطمئن رہا کریں. کیا ٹڈا حلال ہے؟ اگر ہے تو اسے ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ٹڈی حلال ہے, وہ بغیر ذبح کیے بھی کھا سکتے ہیں. زید نے بکر کو چوری کی سائیکل بیچی سے بتائے بغیر, اب اس کا مالک کون ہوگا؟ بکر یہ اس کا پرانا مالک, پرانا مالک ہی ہوگا. اگر کسی بہت زیادہ ہے یار, اگر کسی کال سینٹر میں اپنا اصل نام چھپا کر عیسائی نام بتانا پڑے, اور یہ میں نے مسئلہ ریکارڈ بھی کروایا ہے, عیسائی نام بتانے سے تو کافر نہیں ہوگا لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اگر اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں عیسائی ہوں تو پھر واقعی کافر ہو جائے گا. وہ مذاق میں بھی اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ کسی ڈاکومنٹیشن, جیسے آپ کو باہر کا ویزا چاہیے تو آپ کو پتا ہے مسلم لکھوں گا تو نہیں ملے گا, اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیا یا غیر مسلم لکھ دیا تو مل جائے گا. تو جیسے ہی لکھیں گے تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسی وقت اسلام سے خارج ہو جائیں گے, نکاح بھی ختم ہو جائے گا, حج بھی باطل ہو جائے گا. میری رہائش مدنی مسجد قریب ہے, عربی سیکھنے کے لیے گھر کے قریب کوئی بھروسہ مند ادارہ بتا دیں. مدنی پتہ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے, مدرسہ ابن عباس ہے گلستان جوہر میں, بہترین عربی سکھاتے ہیں. موتی صاحب, کیا کالا جوتا پہننے سے غم اور دکھ کے حالات میں مبتلا ہونا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں بھائی, ڈاکٹر عبد الحمید صاحب کی کتاب خطبات بہاول پور پڑھنا کیسے, بہترین کتاب ہے. البتہ ان کے کچھ تفردات ہیں, وہ کچھ مسائل ان کے ایسے ہیں جو علماء اس کو نہیں مانتے درست, تو ان مسائل میں ان کو فالو نہ کریں, وہ علماء کے جو علماء بتاتے ہیں ان پہ چلیں. باقی ویسے ان کی بہت شاندار کتاب ہے یہ. ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب کی کتب پڑھنا, ان کا مجھے نہیں پتا بھائی, برائے مہربانی تلبینہ بنانے کی ترکیب بتاتے ہیں. میں بھائی زبیدہ آپا تو نہیں ہوں جو میں آپ کو یہاں بیٹھ کے مختلف چیزوں کی ترکیبیں بتاؤں گا. کیا حالت جنابت میں قرآن موبائل پر سننا یا کسی قاری سے سننا جائز ہے؟ میری زوجہ فرقہ واریت میں ہے, نیاز نگر میں ہے, میں کیا کروں؟ بس صبر کریں. کسی فرقے کا نام لے کے سوال نہ پوچھا کریں, ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ نام بھی آگے لکھے ہوئے ہیں پورا, وہ تو پھر سوال پورا نہیں پڑھ سکتا میں, تو یہاں میں سجیشن نہیں دے سکتا نا, پورا بیان ہو جائے گا. مختصر سوال پوچھا کریں, ہاں یا نہ والے. کیا میزان بینک میں جاب جائز ہے؟ جائز ہے. مفتی صاحب اگر جیب یا پرس میں کوئی دعاؤں کی کتاب ہو یا کارڈ ہو تو دعاؤں کا تو واش روم میں لے جا سکتے ہیں, بہتر تو یہی ہے نکال کے باہر رکھیں, لیکن اگر وہ پیک ہے بالکل تو پھر لے بھی جا سکتے ہیں. مفتی صاحب کیا بھائی دیور کے کپڑے, بھابھی دیور کے کپڑے دھو سکتی ہے؟ دھو سکتی ہے, لیکن بھائی بھائی ہر آدمی کی بیوی اس کے اپنے کپڑے دھوئے نا, دیور کے کپڑے کیوں بھابھی سے دھلوا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو گھروں کا ماحول ہوتا ہے نا, اس میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس میں کوئی قانون نہیں ہے. آپ کے یہاں کلچر اگر ہے وہ دھوتی ہے کپڑے, لیکن اس کے عوض میں پھر ایک دن انہوں نے دھو لیے تو اگلے دن دوسری نے دھو لیے ان کو ریسٹ دے دیا تو ٹھیک ہے, لیکن بعض پانچ پانچ چھ چھ دیور ہیں اس سب کے کپڑے اکیلی وہ بیٹھ کے دھو رہی ہوتی ہے اور وہ پھر وہی دھوتی رہتی ہے, یہ پھر ایک ظلم ہے. اتنا بوجھ ڈالنا کسی عورت کے اوپر کہ وہ سارے خاندان کے کپڑے اس لا کے اس کو پکڑا دیے کہ وہ دھو, یہ اس زمانے میں سمجھ میں آنے والی چیز جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اتنی پاورفل قسم کی بھابھی ہو اور کپڑے دھونے کے لیے آپ نے ایسی ڈیجیٹل قسم کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں کہ صرف بٹن دبانا پڑتا ہے ان کو, تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو گھروں میں جس طرح سے کپڑے دھلتے ہیں اس میں تو خاص طور غریب گھرانوں میں تو ہاتھوں سے دھوئے جاتے ہیں, وہ تو بالکل ہی عادی ہو جاتی ہیں. دل سے دعا ہے جی, ان کی صحت بھی خراب ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, مکھن ہے. ایک سکھ گلوکار کے چند دن قبل سوشل میڈیا پر لکھا ہوا ہے کہ میں دبئی میں اور سب سے بہترین جو ہے وہ اذان ہے, ابھی میں دبئی میں ہوں اور سب سے بہترین چیز اذان ہے, حالانکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیونکہ میں سمجھدار نہیں, لیکن کسی بھی مذہب میں کسی بھی خدا کی اس کی فطرت کی اس کی صفات میں اس کے شکر میں جو سکون ہے سن کر مزہ آ گیا. اچھی بات ہے. اذان کی تعریفیں تو بہت سارے غیر مسلموں نے کی ہیں, یہ تو ہمارے یہاں اذانیں بہت ٹیڑھی میڑھی دی جاتی ہیں. اگر اذان صحیح تجوید کے ساتھ ہو نا, تمیز سے ہو, تو اذان سے بہتر سکون والی کوئی پکار نہیں ہے. ایسا مزہ آتا ہے فجر کی اذان جب ہوتی ہے نا, ایسا مزہ آتا ہے کہ ایسی فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہے, مزہ آ جاتا ہے حقیقت. تو اذان اچھی ہو تو بہت مزہ آتا ہے, لیکن آج کل قاری حضرات مؤذن حضرات پتہ نہیں کیا وہ سریں عجیب عجیب سی لگا رہے ہوتے ہیں, تو اذان بھی سیکھنی چاہیے مؤذن کو, پہلے سیکھو پھر دو. تو بہت اللہ نے اذان میں برکت رکھی ہے, چاشنی رکھی ہے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.